إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. یہ دین اسلام مالک عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا ساری کائنات اور انسانیت کے لیے آخری دین ہے، جس کی طرف دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، فرقہ بندی اور تعصب سے پاک ہے، اس کے اندر حق وہی ہے جو عرش والے نے مدینے والے پر اتارا، اس کے علاوہ کسی کی بات اتھینٹک نہیں ہے الا یہ کہ اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو. اب اگر کوئی حق کی تلاش اور حق کو اپنانا چاہتا ہے تو حق تک آنے کا ایک ہی راستہ ہے، جس نے قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگایا اس نے حق کو پا لیا، اور جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کی وہ ظلم اور اندھیروں کے دلدلوں میں گرتا چلا گیا. آج ہم اپنی گفتگو ان حضرات سے کرنا چاہتے ہیں جو شیعہ اثنا عشری اور امامیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے عامۃ الناس ہیں، عقل مند ہیں، حق کے متلاشی ہیں، حق کو جاننا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو انہی کے مذہب کی کچھ کتابوں کے حوالے دے کر سوال انہی سے کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ حق جاننا چاہتے ہو، دین حنیف پر آنا چاہتے ہو، ہمارے چند سوالات ہیں، پوچھئے، سوال کیجئے، اور اگر آپ کا دل حق کی تلاش میں سچا ہے، آپ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں، تو اللہ سے امید ہے یہ سوالات ضرور انشاءاللہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ اور راستہ بنیں گے. آئیے ٹھنڈے دماغ سے، پیار اور محبت سے ان سوالات پہ غور کریں، ان سوالات پہ سوچیں، ان پہ نظر دوڑائیں. مذہب کے پایا جانے والے اختلافات شبہی میں صرف چند کا ذکر کرتے ہوئے پہلا سوال کرتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ وارضا پہلے امام معصوم ہیں، اور ہمارے تمام کے تمام آئمہ انبیاء کے برابر ہیں. وہ وہاں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے نبی پانی پیتا ہے، انہیں جب حاجت ہوتی ہے تو ان پر جبرائیل سے عظیم فرشتہ نازل ہو کر وحی کرتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں اصول کافی ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کی جو ایران تہران سے شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 270 ہے. اس پہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول الائمہ بمنزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے جتنے امام ہیں وہ رسولوں کے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے برابر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس دعوے کو اپنے سامنے رکھیے، اے حق کو تلاش کرنے والوں، اے عقل مند شیعوں جن کے دل کے اندر تلاش حق کا چراغ جل رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ اعتبار ہے کہ ہمارے آئمہ معصوم ہیں، غلطی سے پاک ہیں، خطا سے پاک ہیں، نبی اور رسول کے مقام پر ہیں. دوسری طرف شیعہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا نے اپنی بیٹی ام کلثوم، حسن و حسین کی سگی بہن، اس کی شادی عمر ابن خطاب سے کی، اور یہ اعتراف شیعہ کی کتب کے اندر موجود ہے. کلینی فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ 115 پر بیان کرتا ہے. توسی کی کتاب تہذیب الاحکام میں بھی یہ اعتراف موجود ہے کہ حضرت علی امام معصوم اول نے حسنین کی بہن، ان کی سگی بہن، اپنی لخت جگر کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا سے کیا. جب یہ بات ثابت ہو گئی شیعہ کتابوں میں سے کہ علی بن ابی طالب نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر بن خطاب سے کی، تو شیعوں کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی. پہلی بات یہ کہ علی معصوم نہیں تھے، علی معصوم نہیں تھے، غلطیوں سے پاک نہیں تھے، بلکہ غیر معصوم تھے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شیعہ عقائد کے مطابق ایک کافر سے کی. یہ ہمارے سامنے شیعوں کی کتابوں کا ڈھیر اللہ کی توفیق سے لگا ہوا، بے بہا کتابوں کے اندر عمر ابن خطاب، عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پر کفر کے فتوے شیعہ کتابوں کے اندر ان کے پرانے اور نئے سب مولویوں نے لگائے. اب ایک طرف شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی معصوم ہیں، علی غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم اول ہیں، وہیں سے پیتے ہیں جہاں سے نبی پیتا ہے، وہی کی حاجت ہوتی ہے تو جبرائیل سے بڑا فرشتہ آتا ہے، وہ رسول کی مقام اور منزلت کے برابر ہیں. دوسری طرف شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر ابن خطاب، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، مسلمان نہیں تھے، کہیں تو شیعت ان کو لات و عزہ سے نسبت دیتی ہے، کہیں ان کو کافر کہتی ہے، کہیں ان پر کوئی فتوی لگاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوا کہ ایک امام معصوم اپنی لخت جگر کا، اپنی بیٹی کی شادی اس کافر سے کر رہا ہے؟ اور یہ شیعہ مذہب کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اول معصوم نہیں تھے بلکہ غیر معصوم تھے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ علی معصوم نہیں تھے تو باقی ائمہ بھی معصوم نہیں، کیونکہ وہ سارے علی ہی کی اولاد سے ہیں، اور علی نے ہی حسن کو امامت دی۔ جب علی معصوم نہیں تو حسن معصوم کیسے ہوئے؟ جب حسن معصوم نہیں تو حسین معصوم کیسے ہوئے؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا شیعوں کو کہ ہمارے امام اول سے، حضرت علی سے، حیدر کرار سے، شیر خدا سے غلطی ہوئی، وہ معصوم نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیٹی ایک کافر کے ساتھ بیاہ دی۔ یہ نہیں تو پھر دوسری بات ماننی پڑے گی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا مومن تھے، مواحد تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم المرتبہ صحابی تھے، اور علی کو اتنے پسند تھے کہ اسے اپنا داماد تک بنا لیا۔ کیونکہ پسند، انسان کو پسند تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس کو اپنے داماد کے طور پہ انسان چنتا ہے وہ ہر للو پتو نہیں ہوتا، ہر عام نہیں ہوتا، ہر پسند آنے والے کو انسان اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا۔ جس کو بیٹی کا رشتہ دیتا ہے وہ بہت زیادہ حد تک، درجے تک، اس کو اس کا اخلاق، اس کا ایمان، اس کا کردار، اس کی شکل و صورت، اس کی زندگی، اس کا رہنا سہنا، یہ سارا اتنا پسند ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا مجھے رشتہ کوئی نہیں مل سکتا، میں اپنی بیٹی کی شادی سے کرتا ہوں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا مومن تھے، علی کو پسند تھے، اپنا داماد بنایا۔ تو یہ بھی شیعہ عقائد کے مخالف ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ عمر ابن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ سوال لے جائیے اور جا کر اپنے ذاکروں سے پوچھئے، اپنے مفتیوں سے پوچھئے، یہ سیاہ پگڑی پہننے والے، امامہ باندھنے والوں سے پوچھئے کہ حضرت ہم کدھر جائیں، ہماری ہی کتابیں، ہمارا ہی مذہب، ایک طرف علی کو امام معصوم کہہ رہا ہے، عمر ابن خطاب کو کافر کہہ رہا ہے، اور پھر ہمارے مذہب کی کتابوں کے اندر طوسی نے تہذیب الاحکام میں لکھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی عمر ابن خطاب سے کی، اب اس کو معصوم مانے یا اس کو مومن مانے، دونوں میں سے کون سا ہے؟ جس سچ کو بھی اگلنا چاہو گے وہی کڑوا زہر ہوگا آپ کے لیے۔ دوسرا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کافر تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے اور دونوں کی بیعت کی، اور کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، نہ کسی کے خلاف لشکر کشی کی۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی غیر معصوم تھے، کیونکہ اس نے دو ظالم کافر لات و عزہ کی تشبیح دی ہے شیعہ علماء نے شیخین کو، جو اتنے بڑے ظالم اور کافر تھے، امام معصوم اول نے ان ظالم اور کافر حکمرانوں کی بیعت کیسے کی اور ان کی خلافت پر کیسے راضی ہوئے؟ اگر حضرت علی معصوم ہیں تو پھر یہ دو شیعہ مذہب کی بنیادی کتابوں کے اندر شیخین کی تکفیر موجود ہے، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، ایک جگہ پر شیطان سے بڑا ظالم کہا گیا ہے، زیادہ گناہگار کہا گیا ہے، اپنے بارے میں امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی آگے ان دونوں کو نکال کر جلائیں گے اور کہیں گے قیامت شروع سے لے کے قیامت تک جتنا زنا ہوا ان کی وجہ سے ہوا۔ میرے پاس ایک شیعہ داخل کی تقریر موجود ہے جس کے اندر وہ ظالم ان دونوں صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ کچھ الفاظ کہتا ہے جو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ میرا سوال صرف ایک چھوٹا سا یہ، علی امام معصوم اول، نبی کے مقام والے، نبی کے مرتبے والے، عظیم المرتبت، انہوں نے ان دو کی بیعت کیسے کی؟ یہ تو آج کے اس گئے گزرے دور میں شیخ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ وہ تو علی تھے جو شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، جن کو تم پتہ نہیں، ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا ہوں کہتے ہیں علی اتنے بہادر تھے جب مرحب کے مقابلے پر آئے، 600 من وزنی خیبر کے قلعے کا دروازہ علی نے شہادت کی انگلی کے پشت پر اگے ہوئے ناخن کی کنارے سے آسمان کی طرف اچھالا اس وقت کا اچھلا آج تک واپس نہیں آیا. اتنا بہادر انسان, اتنا بہادر انسان, اتنی طاقتوں والا انسان, پھر وہ کس طرح دو ظالم کافر حکمرانوں کی جنہوں نے اس کی خلافت غصب کی تھی, جنہوں نے اس کی خلافت چھینی تھی, جو اس کی خلافت کے ڈاکو تھے, کیونکہ علی خلیفہ بلا فصل ہے, علی ان ولی اللہ وصی و رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل, یہ تو خلافت بلا فصل ہے, لیکن یہ دو ڈاکو تھے خلافت کے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم اور کافر تھے. تو علی ان ظالموں کی بیعت پر کیوں راضی ہوا؟ اور اگر جب علی ان کی بیعت پر راضی ہو گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ علی معصوم نہیں تھے, کیونکہ ظالم اور کافر کی بیعت کرنا اس کے ظلم اور کفر کی مدد کرنا ہے. دونوں میں سے ایک بات مان لیجئے, یا یہ ماننا پڑے گا کہ علی معصوم نہیں تھے, ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو تسلیم کیا اور باقاعدہ بیعت کی, یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں نبی کے خلیفہ تھے, نبی کے پیارے تھے اور علی کے پیارے تھے, یا پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی کا شیخین کی بیعت کرنا درست تھا, ثواب تھا, یہ عمل درست تھا, کیونکہ وہ دونوں سچے مومن خلیفہ تھے, عادل خلیفہ تھے, بلکہ شیعوں نے اپنے امام معصوم کی مخالفت کر کے ان دونوں خلیفوں کو گالیاں دے کر ان کی تکفیر کر کے اور ان کی خلافت کا انکار کر کے اپنے امام کی مخالفت کی. اے عقل مند شیعوں, یہ آپ کے نام ہماری آواز ہے, یہ پیغام ہے, یہ ندا ہے, یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے سوال ہے. سوچئے, اللہ کے لیے سوچئے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کی قبر کے اندر کسی نے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آنا. اپنے مذہب کی کتابوں میں موجود شیخین کی تکفیر کا انکار کرو اور کہو کہ ہمارے شیعہ مولویوں نے امام معصوم اول کی مخالفت کی. امام معصوم اول تو ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے تھے اور بیعت کی تھی. یا پھر یہ مانو کہ ہمارے مذہب کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہمارے آئمہ معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ معصوم کیسے یہ غلطی کر سکتا ہے کہ کافر ظالم جابر کی حکومت کو تسلیم کر لے. شیخ احسان الہی ظہیر کی بات کر رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ آج ہم اس دور کے اندر کسی ظالم اور جابر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ تو علی تھے, انہوں نے کس طرح یہ برداشت کر لیا کہ وہ ظالم اور جابر کے ہاتھ پہ بیعت کریں. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دو میں سے ایک راستہ اختیار کریں, یا تو حسن حسین کے بابا کا راستہ, فاطمہ کے شوہر کا راستہ اختیار کریں کہ انہوں نے دونوں خلفاء کی تعریفیں کی, ان کے لیے دلوں میں محبت کے جذبات رکھے, یا پھر شیعوں کا راستہ اختیار کریں جو اپنی مجالس حسین میں دونوں خلیفوں کو گالیاں دیتے ہیں. کس کا راستہ اختیار کریں؟ علی دونوں خلیفوں کی تعریف کر رہے ہیں, دونوں خلیفوں کی بیعت کر رہے ہیں, ہمارے لیے یا تو علی کی محبت کا راستہ ہے یا پھر شیعان علی کا راستہ ہے جو دونوں کی تکفیر کر رہے ہیں. ہم تو ساری دنیا کو چھوڑ کر علی کی بات کو لیتے ہیں کہ علی نے دونوں خلیفہ سے محبت کی, ہم بھی ان خلفاء کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. آئیے, یا اپنے ذاکروں کی بات کو مان لیجئے, یا اپنے امام معصوم اول کی بات کو مان لیجئے. تیسرا سوال, علی رضی اللہ عنہ ورضہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کئی عورتوں سے شادی کی, اور ان عورتوں میں سے اللہ عز و جل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضہ کو اولاد بھی دی. آئیے چند کے نام میں آپ کو سناتا ہوں. عباس بن علی بن ابی طالب, عبداللہ بن علی بن ابی طالب, جعفر بن علی بن ابی طالب, عثمان, سنیے ذرا اور غور کیجئے, حسن شہاتہ مصر کا خبیث حضرت عثمان کو گالیاں دیتا ہے, جس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان کے کئی شیعوں کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جو حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن آئیے دیکھیے, امام معصوم اول شیعوں کا اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہے عثمان بن علی بن ابی طالب, اور عباس, عبداللہ, جعفر, عثمان, ان سب کی ماں کا نام تھا ام البنین بنت حزام ابن دارم. اور یہ بات کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اس کتاب کے اندر موجود ہے, اس کا مصنف ہے علی الاربلی, یہ بہت بڑا شیعہ عالم ہے جس نے یہ کتاب لکھی, اور اس کتاب کے اندر اس بات کو تسلیم کیا کہ علی کو جو اللہ نے ام البنین بنت حزام ابن دارم سے اولاد دی تھی, اس کے پہلے کا نام عباس رکھا, دوسرے کا نام عبداللہ رکھا, تیسرے کا نام جعفر رکھا, چوتھے کا نام عثمان رکھا. آئیے اور نام سنائیں. عبید اللہ بن علی بن ابی طالب ابو بکر بن علی بن ابی طالب, ان کی ماں کا نام لیلہ بنت مسعود الدارمیہ, اور یہ بھی کشف الغمہ کتاب کے اندر موجود ہے. عبید اللہ بن علی بن ابی طالب اور ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر تو گالی دینے والوں, امام معصوم نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. سنی تاریخ نہیں, سنی کتاب نہیں, سنی شیخ نہیں, سنی مولوی نہیں, سنی پریس نہیں, کشف الغمہ علی اربلی کی کتاب. علی کے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی بن ابی طالب, ابو بکر بن علی بن ابی طالب کی ماں کا نام لیلہ بنت مسعود الدارمیہ. اور نام سنیے, رقیہ بنت علی ابن ابی طالب, عمر, عمر, جہاں عمر کے نام کا بول لگ جائے, کسی سڑک کا نام عمر رضی اللہ عنہ ورضا کے نام پہ رکھ دیا جائے, محرم کے جلوس وہاں سے نہیں گزرتے. کہتے ہیں پہلے اس بولڈ کو اتارو, عمر کے نام کے نیچے سے ہم نہیں گزر سکتے, اس نام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہاں عمر امام معصوم کے گھر میں موجود ہے. عمر کے نام کے سڑکوں سے بولڈ اتروانے والو, امام معصوم کے گھر کے اندر سے تو عمر کو باہر نکال دو. عمر ابن علی ابن ابی طالب, اور یہ وہ عمر ہے جو عمر بن علی 35 سال کی عمر میں فوت ہوئے, اور یہ رقیہ بنت علی کا سگا بھائی ہے, حضرت رقیہ کے سگے بھائی عمر بن علی. اور ان کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ, اور یہ حوالہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے. آپ نے نام سنے, ذرا دوبارہ اے حق کے متلاشیو, اے عقل منشیو, دوبارہ ذرا غور کرو. عثمان بن علی بن ابی طالب, ابو بکر بن علی بن ابی طالب, عمر بن علی بن ابی طالب. عثمان بھی موجود ہے, ابو بکر بھی موجود ہے, عمر بھی موجود ہے. کتاب کا نام کشف الغمہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اے عقل منشیو, اے حق کی تلاش کرنے والوں, کیا یہ ممکن ہے باپ اپنے جگر گوشے کا نام اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پہ رکھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ باپ اللہ اس کو بیٹا دے اور وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے؟ اور امام معصوم غیور علی نے اپنے پیارے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان جیسے دشمنوں کے نام پر کیوں رکھا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار, عقل ہے تو غور کرو. تم کہتے ہو ابو بکر عمر عثمان غاصب تھے, علی کی خلافت پہ قبضہ کیا تھا, اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن تھے, نعوذ باللہ یہ مرتد ہو چکے تھے, یہ کافر ہو گئے تھے, یہ مسلمان نہیں تھے. علی کے اتنے بڑے بڑے دشمن ابو بکر عمر عثمان, لیکن علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھ رہے ہیں. کیا کوئی عقل مند آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ کجا یہ کہ امام معصوم کرے, کجا یہ کہ حیدر کرار کرے اور شیر خدا کرے؟ ایک عام عقل مند آدمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے لخت جگر کا نام, اپنے جگر کے ٹکڑے کا نام اپنے دشمنوں کے نام پہ رکھے. اور سنو, علی رضی اللہ عنہ ورضا وہ پہلے قریشی ہیں جس نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھا. کیونکہ اگر یہ تینوں خلافہ, غور کیجئے, جس طرح شیعہ ذاکر کہتے ہیں اور شیعہ کی مختلف کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ یہ تینوں خلفاء اسلام دشمن تھے, قرآن میں تحریف کرنے والے تھے, جب یہ اتنے بڑے بڑے نعوذ باللہ جرائم کرنے والے تھے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, امام معصوم اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ تو قرآن میں تحریف کرنے والے, ان کی وجہ سے. منتظر عباس نقوی کی کتاب حفاظت قرآن راولپنڈی سے شائع ہوئی, اب بھی کئی لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے, جس کے اندر وہ دو ٹوک کہہ رہا ہے کہ قرآن کو خطرہ عام مسلمانوں سے نہیں تھا, قرون اولا کے مسلمانوں سے تھا, قرون اولا کے عام مسلمانوں سے نہیں تھا, بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے مسلمانوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. اور نام لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرضا پر وہ تہمت لگاتا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کی آیات کو بدلا اور انہوں نے یہ ساری تحریفات کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مرضا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا, یہ سارے اتنے بڑے مجرم تھے کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا. بلکہ ایک شیعہ لکھتا ہے کہ حضرت علی مصحف فاطمہ لے کر گئے حضرت ابو بکر کے پاس, عمر کے پاس، عثمان کے پاس، تو انہوں نے تینوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو علی نے کہا اب تم قیامت تک اس کو نہیں دیکھو گے، میرا بارہواں امام جب آئے گا تو وہی اس کو لے کر آئے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے جن کے جرائم کی لسٹ اتنی بڑی ہو، علی اپنے لخت جگر کا نام، اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیسے رکھ رہا؟ غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، اپنے ذاکروں سے پوچھو کہ تمہاری زبانیں نہیں تھکتی ابو بکر عمر و عثمان کو گالی دیتے ہوئے، اور ابو بکر اور عمر و عثمان علی کے گھر کے اندر موجود ہیں. چوتھا سوال، نہج البلاغہ شیعہ کی ہاں معتبر ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے شروع میں انکار کیا. جب لوگ حضرت علی پر اکٹھے ہوئے کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا، نہج البلاغہ کے الفاظ سننا اور ذرا غور سے ہمارے اس سوال پہ کان دھرنا. حضرت علی نے کہا دعونی والتمسوا غیری. نہج البلاغہ میں حضرت علی فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 136 ہے. حضرت علی کو جب لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے تو وَلْتَمِسُوا غَيْرِي، مجھے چھوڑ دو اور میرے کسی غیر کو پکڑ لو، میرے علاوہ کسی اور کو یہ بوجھ دے دو، میں اس کو نہیں اٹھانا چاہتا، مجھے چھوڑ دو. اب یہ بات شیعہ کے مذہب کے باطل ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کے امامت کے منصب سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کسی اور کو پکڑ لو، جبکہ یہ امامت تو فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اسلام کا ایمان کا رکن ہے. یہ امامت تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ امامت تو اللہ کا حکم ہے، بلکہ ابو بکر عمر عثمان نے تو غصب کی تھی. اب تو اصل حقدار کے پاس، خلیفہ بلا فصل کے پاس اب خلافت پہنچی، تو حضرت علی نے انکار کیوں کیا؟ حضرت علی نے کیوں کہا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لو؟ کیونکہ یہ امامت تو رکن ہے، فرض ہے، سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا، شیعہ کا عقیدہ ہے اور کتابوں میں موجود ہے. پھر علی نے شیعہ کے دین کے رکن اول، رکن امامت سے انکار کیا اور فرمایا دعونی والتمسوا غیری. جو امامت اصل بنیاد ہے جس کا انکار کرتے ہیں، ہم نے کل بھی حوالہ دیا شیعہ کتاب سے، کہ جو اس امامت کا انکار کرے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو علی خود انکار کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی کیوں کہہ رہے ہیں دعونی والتمسوا غیری؟ بلکہ تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں اصل حقدار تو میں ہوں، اب تو میرے پاس آئی ہیں، اور فوراً اس کو تسلیم کرتے. بلکہ تمہاری کتاب نہج البلاغہ صفحہ 136 پہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری. یہ اشکال ہے، یہ اختلاف ہے، اپنے علماء سے پوچھئے اس کا جواب. پانچواں سوال، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیعہ عقیدوں کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے دور میں ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، اور بڑے لمبے لمبے ذاکر اس قصے کو کھینچ کھینچ کے بیان کرتے ہیں مجالس حسین میں، اور شیعہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ جگر گوشہ رسول، بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ مرضا کے دور کے اندر بہت زیادہ ظلم ہوا، ستم ہوا، ان کا گھر جلانے کی کوشش ہوئی، ان کے باغوں پہ قبضہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے جب فاطمہ کے ساتھ ظلم کے یہ سارے معاملے ہو رہے تھے، اس وقت شیر خدا کہاں تھے؟ حیدر کرار کہاں تھے جس نے انگوٹھے کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی خیبر کے دروازے کو ہوا میں اچھالا، آج تک نہیں آیا؟ جس نے مرہب کے سر پہ تلوار ماری، تلوار نے مرہب کے سر کو چیر دیا، پہلی زمین کو چیرا، دوسری کو چیرا، تیسری کو چیرا، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹی کو چیرا، ڈر تھا کہ کہیں یہ اس بیل کے سینگ کو نہ چیر دے جس نے ساری دنیا اٹھائی دی ہے. اتنی قوتوں والے علی. ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ جب خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی، فتح نہیں ہوئی، اور مرہب نے کہا کہ اب اس رسول کی شان میں، فاحشہ عورتوں سے کہا کہ اس رسول کی توہین کرتے ہوئے تم اشعار پڑھو، تو نبوت نے مصلی بچھایا، میرے پاس سیڑھی موجود ہے اس شیعہ کی، وہ نبوت نے مصلی بچھایا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میں نہ کہتا تھا علی کو ساتھ لے چلوں، تو کہتا تھا مدینے میں رہنے دے، اس کو وہاں چھوڑ آیا ہوں، مرہب کو چھیڑ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ تو علی آسمان سے قرآن کی آیت کی طرح اترے، بغیر جبرائیل کے اترے، آسمان سے آیت کی طرح نازل ہوئے اور آئے اور مرحب کا سرکار. اتنی قوتوں والے علی، اتنی طاقتوں والے علی. وہ علی جب اس کی بیوی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اس غیور خامن نے، امام معصوم نے، حیدر کرار نے اپنی بیوی کا حق کیوں نہیں دلوایا، ان کی مدد کیوں نہیں کی، ابو بکر کے خلاف خروج کیوں نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی توہین ہو رہی تھی، اس وقت علی کہاں تھے، ان کی قوتیں طاقتیں کہاں تھی. آئیے ایک اور سوال کرتے ہیں. کبار صحابہ نے اہل بیت سے رشتہ داری کی، اور انشاءاللہ ہمارے ان سوالوں کے جواب قیامت کی دیواروں تک کوئی شیعہ ذاکر نہیں دے سکتا، کوئی شیعہ مولوی نہیں دے سکتا. جائیے ان سے پوچھئے. ایک طرف ہماری کتابیں کہتی ہیں فاطمہ کی اتنی توہین ہوئی، دوسری طرف علی کی یہ قدرتیں اور طاقتیں اور قوتیں مانی جاتی ہیں. مشکل کشا کہاں تھے، اپنی بیوی کا حق کے لیے انہوں نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، حق کیوں نہیں دلوایا. کبار صحابہ نے اہل بیت سے رشتہ داریاں کی، ان میں شادیاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی بیٹی عائشہ سے شادی کی، عمر ابن خطاب کی بیٹی حفصہ سے شادی کی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اپنی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا سے کی، اسی لیے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے. اور عثمان کے بیٹے، ذرا غور سے توجہ سے اس سوال کو سننا، حضرت عثمان کے بیٹے کا نام ہے عبان بن عثمان. انہوں نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی. عثمان کے بیٹے کی شادی اہل بیت کی ایک لڑکی سے ہو رہی ہے. عثمان کو گالی دینے والو، عثمان کی تکفیر کرنے والو، عثمان کی توہین کرنے والو، اگر نعوذ باللہ جس طرح تمہارے مذہب کی کتابیں اور تمہارے ذاکر کہتے ہیں کہ عثمان یوں تھے، تو اہل بیت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ اپنی بیٹی کی شادی عثمان کے بیٹے عبان سے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح مروان بن عبان بن عثمان، عثمان کے بیٹے عبان اور ان کے بیٹے مروان، مروان نے ام قاسم بنت حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب سے شادی کی. عثمان رضی اللہ عنہ ورضا، ان کی شادی رسول اللہ کی دو بیٹیوں سے ہوئی، اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں عثمان کے گھر میں آئی. عثمان کے بیٹے کے گھر میں عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی لڑکی آئی. عثمان کے پوتے مروان بن عبان بن عثمان بن عفان کے گھر میں حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کی بیٹی ام قاسم سے انہوں نے شادی کی. اسی طرح زید بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے عمر اور حضرت عثمان کے پوتے زید، انہوں نے سکینہ بنت حسین سے شادی کی. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان حسین بن علی بن ابی طالب سے شادی کی. یہ لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن ہم صرف تین خلفاء کا ہی ذکر کرتے ہیں. آئیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیعہ ان تین خلفاء پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں، ان کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ گالیاں وہ عوام الناس سنیوں کے سامنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے مجالس سے ذکر حسین میں دیتے ہیں، جن کی ویڈیو سیڈیوں کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. خلفاء کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے اہل بیت میں شادیاں کی اور ان کی اولاد نے علی کی اولاد میں شادیاں کی. اگر یہ کفار تھے نعوذ باللہ جیسے تمہارے علماء کہتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کو تم معصوم کہتے ہو، آئمہ معصومین نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان خلفاء کی اولاد سے کیوں کیا؟ بلکہ آئمہ معصومین میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بے ماں کا نام حبیب بنت ربیعہ تھا، اور یہ عمر اپنے بھائی حسین کے ساتھ، سننا کوئی ذاکر کرے گا مجلس حسین میں، ذکر حسین کی محفل میں، لیکن سنیے، حضرت عمر اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں. کربلا کے اندر حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، انشاءاللہ واللہ کے ہاں شہید ہیں. لیکن کسی شیعہ ذاکر کی زبان پر عمر بن علی کا نام نہیں آتا کہ اگر وہ اپنی محفل ذکر حسین میں عمر بن علی کا نام لے گا تو شیعہ عوام پوچھے گی، حق کے متلاشی پوچھیں گے، عامت الناس سوال کرے گی کہ جس عمر کو گالی دینا، جس عمر سے بغض رکھنا ہمارے شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی اساس ہے ہماری، اس عمر کے نام پہ علی نے اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ اسی طرح حسن بن علی نے، حضرت علی کے بیٹے حسن نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھا، اور یہ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 194 پر اور منتہی الاعمال کی پہلی جلد صفحہ نمبر 240 پر، ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلال العیون کے صفحہ نمبر 582 پر بیان کیا ہے کہ حسن بن علی نے اپنا نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھا، علی کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے، نام کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کو گالی دینے کے لیے تو محرم کی چادر، محرم کا پردہ، کربلا کی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اگر اسی مجلس میں بتا دیا جائے کہ حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، حسن کے بیٹے کا نام عمر تھا، علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان تھا، تو وہ سوال کریں گے جن کو گالی دینا، جن کو گالی دینے کی دعائیں ہماری کتابوں میں، سن میں قریش کے نام سے ہماری کتابوں کے اندر دعائیں موجود ہیں کہ یہ قریش کے دو بت ہیں، ان کو گالیاں دینا ثواب ہے، تو پھر عوام پوچھے گی جن کو گالی دینا ثواب ہے، امام معصوم اول، امام معصوم ثانی اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اے عقل منشیو، اے حق کے متلاشیو، اے حقیقت کو تلاش کرنے والو، ذرا غور کرو ہماری ان باتوں پہ ٹھنڈے دل سے، ہم تمہیں چھیڑنے کے لیے، جلانے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے، بلکہ تمہارے لیے حقائق کی وہ دنیا تمہارے سامنے تلاش کر کے رکھ رہے ہیں جو تمہارے مولوی نہیں رکھیں گے، جو تمہارے ذاکر نہیں رکھیں گے، جو تمہارے ملا تمہیں نہیں بتائیں گے۔ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں لکھا ہے، ذرا غور سے ہمارے اس سوال پہ غور کرنا، توجہ کرنا، کلینی نے اپنی کتاب کافی میں لکھا ہے، اپنے اماموں کے بارے میں باب باندھا ہے، ان الائمہ یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم، کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں، ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں، یعلمون متى يموتون، انہیں اپنی موت کا علم ہوتا ہے کہ وہ کب مریں گے۔ غور سے توجہ سے اس بات کو سنیے، ہمارے آئمہ کو علم ہوتا ہے کہ وہ کب مریں گے، موت کا انہیں پتا ہوتا ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِإِخْتِيَارِ مِنْهُمْ، اور جب بھی موت آتی ہے ان کے اپنے اختیار سے آتی ہے، اپنی مرضی سے مرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے انہیں کب مرنا ہے، اور جب ان کا جی چاہتا ہے، جب ان کا دل چاہتا ہے تو تب وہ مرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ 285 پر لکھا ہے، اور ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں حدیث بیان کرتا ہے، ذرا ملا باقر مجلسی کی بحار الانوار میں بیان کرتا اس حدیث پہ غور کرنا، کہتا ہے، لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما، لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما، کہ ہمارا کوئی بھی ایسا امام نہیں مگر وہ قتل کیا گیا یا زہر دے کر مارا گیا۔ ہمارے جتنے ائمہ مرے ہیں یا تو قتل ہوئے ہیں، شیعوں کے جتنے ائمہ مرے ہیں یا تو قتل ہوئے ہیں یا پھر وہ زہر دے کر مارے گئے ہیں۔ یہ کلینی، یہ بحار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی بیان کر رہا ہے، اور کلینی اس سے پہلے بیان کر چکا ہے کہ ہمارے ائمہ جب بھی مرتے ہیں ان کو موت کا وقت معلوم ہوتا ہے، ہمارے ائمہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، وہ کسی اور کے اختیار سے نہیں مرتے، جب ان کا جی چاہتا ہے تب مرتے ہیں، اور یہ عقیدہ کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ یا تو زہر دے کر مارے گئے ہیں یا ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، یہ عقیدہ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 364 پر لکھا ہے۔ کلینی نے لکھا کہ امام کو معلوم ہوتا ہے کب مرے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے اس سوال پہ غور کرنا، کولینی کہتا ہے امام کو معلوم ہوتا ہے کب مرے گا، اپنے اختیار سے مرتا ہے. مجلسی کہتا ہے ہمارے جتنے امام ہیں یا قتل ہوئے ہیں یا زہر دے کر مارے گئے ہیں. اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئمہ غیب جانتے ہیں جیسے کہ کولینی نے لکھا، تو جب امام غیب جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو اب کون سا اور کیسا کھانا پیش کیا جانے والا ہے، اور اس کھانے کے اندر کیا ہے، یہ کھانا اچھا ہے یا زہر والا ہے، اس کے اندر میرے لیے فائدہ ہے یا میرے لیے نقصان ہے. جب امام جانتا ہے کہ جو کچھ کھانا پیش ہونے والا ہے وہ مجھے پتا ہے، اور اس کھانے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی امام کو پتا ہے، تو جب امام جان گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے، پھر غور کرنا، جب امام جان گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے اور پھر وہ زہر والا کھانا کھا لیتا ہے، تو بتاؤ وہ خودکشی کر کے مر رہا ہے یا نہیں. کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق امام غیب جانتا ہے، شیعہ عقیدے کے مطابق امام غیب جانتا ہے. جب امام غیب جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے سامنے جو کھانا آیا وہ زہریلا کھانا ہے، صاف ستھرا کھانا ہے، فائدہ مند کھانا ہے یا نقصان دہ کھانا ہے. وہ جانتے بوجھتے کہ اس کھانے میں یا اس پانی میں یا اس دودھ میں یا اس شراب میں، شراب سے مراد عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے پینے کی چیز، یہ جوس ہے، یہ شراب ہے، یہ پانی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، تو اس کے اندر زہر ملایا ہوا ہے، اس کے اندر زہر ڈالا ہوا ہے. یہ کھانا، یہ جوس، یہ پانی، یہ پینے کی چیز، یہ کھانے کی چیز زہریلی ہے، یہ جان بوجھ کر امام پھر بھی کھا لیتا ہے، تو بتائیے وہ خودکشی ہے یا نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. تو اے عقل مند شیعو، اے حق کی تلاش کرنے والوں، کیا تم اپنے آئمہ کے بارے میں یہ پسند کرو گے، یہ کہنا کہ امام غیب جانتا تھا اور زہر کھا کر خود بخود خودکشی کر کے مرا ہے، کیا یہ آئمہ معصومین کی توہین ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اس سوال پہ غور کر لیں. آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں کو سارا علم غیب ہے، جب ان کو علم غیب ہے، اور دوسری طرف آپ کے ملا باقر مدرسی نے بہار الانوار میں لکھا کہ ہمارے امام جب بھی مرے ہیں زہر کھا کر مرے ہیں، ان کو زہر دے کر مارا گیا ہے یا پھر ان کو قتل کیا گیا ہے، تو جس امام کو زہر دے کر مارا گیا وہ عالم الغیب امام، وہ غیب جاننے والا امام، جانتا تھا کہ جو کھانا آیا ہے یہ زہریلا کھانا ہے، پھر امام نے وہ زہر جان بوجھ کر کھایا، تو کیا تمہارے امام خودکشی کر کے مرے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے لیے اس سوال کو لیجیے، بس ایک سوال، اسی بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، اسی پہ حق اور باطل کا فرق، حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی. جائیے اس سوال کو لے کر ذاکروں کے پاس جائیے، اس سوال کو لے کر اپنے ملاؤں کے پاس جائیے، اس سوال کو لے کر شیعہ کی دنیا کے ایک ایک امام سے سوال کیجیے. ہمارے مذہب کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات کہ امام عالم الغیب ہے، دوسری بات کہ امام کو زہر دے کر مارا گیا ہے. جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے اس کھانے کے اندر زہر ہے، پھر اس نے زہریلے کھانے کو جان بوجھ کر کیوں کھایا؟ آٹھواں سوال، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورضا نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورضا شیعہ کے امام معصوم ثانی، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور خلافت کے منبر پر امیر معاویہ کو بٹھایا، کوفے کی جامع مسجد کے اندر، کوفے کی جامع مسجد کے اندر امیر معاویہ کو بلایا، علی کے منبر پہ بٹھایا، حسن خود نیچے بیٹھے، حسین نیچے بیٹھے، فوجوں کا آرمی چیف ان کا نیچے بیٹھا. حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا، پھر اپنے بھائی حسین کو دیکھا اور حسین سے کہا تم بھی کھڑے ہو اور اپنا ہاتھ. جس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورضا خلافت سے امیر معاویہ کے لیے دستبردار ہو رہے تھے، اس وقت حضرت حسن کے پاس حکومت بھی تھی، ذرا غور سے سننا، حضرت حسن کے پاس حکومت بھی تھی، حضرت حسن کے پاس فوج بھی تھی، حضرت حسن کے پاس شیعہ ان کے انصاری موجود تھے، مددگار موجود تھے، ان کے پاس اتنا لاؤ لشکر تھا، اتنا ساز و سامان تھا کہ اگر وہ چاہتے کئی سال تک اپنی جنگ کو جاری رکھنا تو وہ جنگ کو جاری رکھ سکتے تھے. ساز و سامان ہے، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، فوج ہے، لشکر ہے، شیعان حسن موجود ہیں، مددگار موجود ہیں، وہ اپنی جنگ کو جاری رکھنا چاہتے تو جاری رکھ سکتے تھے. ان تمام مال و اسباب کے ہوتے ہوئے، ان تمام صورتوں کے ہوتے ہوئے بھی حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق کے اندر دستبردار ہو گئے. دوسری صورت, دوسرا سوال, دوسری طرف حضرت حسن کے بھائی حسین رضی اللہ عنہما اجمعین, اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہو, وہ یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. اب یہ یاد رکھنا کہ حسن بھی امام معصوم ہے اور حسین بھی امام معصوم ہے. حضرت حسن ان سے بھی غلطی کا چانس نہیں, امام معصوم ہے, غیبدان ہے, اور حضرت حسین سے بھی غلطی کا چانس نہیں کیونکہ وہ بھی امام معصوم ہے. حضرت حسن نے سارے لشکروں کے ہوتے ہوئے, ساری فوج اور حکومتوں کے ہوتے ہوئے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. دوسری طرف حضرت حسین یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اس وقت حکومت نہیں. اس حالت کے اندر حضرت حسین حضرت یزید کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, اور ہمارے اس سوال کا جواب قیامت کی دیواروں تک کوئی شیعہ ذاکر نہیں دے سکتا. سوال کو لے جا کر ان کے دروازوں کو بجائیے, اے حق کی تلاش کرنے والو, اے یہ کہنے والو ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو حق کی تلاش میں ہیں, تو ہم آپ کو حق کی تلاش کے ذریعے بتا رہے ہیں. یہ پوچھئے کہ اگر حضرت حسن کا معاویہ کے حق میں دست بردار ہونا, باوجود کے حضرت حسن کے پاس حکومت فوج اور انصاری تھے, اگر ان کا معاویہ کے حق میں دست بردار ہو جانا ٹھیک تھا, ثواب تھا, بالکل اچھی بات تھی, تو پھر حسین کا بغیر طاقتوں کے یزید کے خلاف خروج کرنا, جب جنگ کی استطاعت بھی نہیں تھی, تو وہ غلط ہوگا. دونوں میں سے ایک حق پر ہے, یا تو حضرت حسن حق پر ہیں یا حضرت حسین حق پر ہیں. اگر تم مانو کہ حضرت حسن حق پر ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, صلح کر لی, خلافت ان کے حوالے کر دی, تو ماننا پڑے گا کہ اگر امام معصوم ثانی نے ساری طاقتوں کے باوجود جنگ جاری نہیں رکھی اور دستبرداری کا اعلان کر دیا, تو پھر وہ حق پر مانو گے, تو حضرت حسین کو باطل پر ماننا پڑے گا کہ اس نے بغیر طاقت کے, بغیر سر و سامان کے, بغیر فوج اور لشکر کے یزید کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا. اور اگر حسین کو صحیح مانتے ہو کہ نہیں, حضرت حسین نے جو بغاوت کی وہ ظلم کے خلاف بغاوت تھی, وہ کفر کے خلاف بغاوت تھی, حسین نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تھے, حسین اسلام کے لیے گئے تھے, قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد, حسین نے بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے کربلا میں جانے کے بعد, بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کیا ہے, تو پھر اگر حسین کے عمل کو صحیح مانتے ہو, حسین کی اس بے سر و سامانی میں جنگ کرنے کو صحیح مانتے ہو, تو ماننا پڑے گا کہ حسن کے پاس تو سارا کچھ تھا, پھر حسن نے جو صلح کی تو حسین بہادر تھے اور نعوذ باللہ حسن بزدل ہو گئے تھے. کون سچا؟ کیونکہ کسی ایک کو بھی اگر تم, اور دونوں میں سے ایک کو جھوٹا ماننے پڑے گا, ایک وہ جس نے طاقت ہوتے ہوئے صلح کی, ایک وہ جس نے بغیر طاقت کے جنگ کی, دونوں میں سے کون سچا؟ اگر حسن کے فعل کو باطل کہو گے تو پھر حسن کی امامت باطل ہو جائے گی, اور جب حسن کی امامت باطل ہوگی تو علی کی امامت بھی باطل ہو جائے گی, کیونکہ حسن کو امام علی نے مقرر کیا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور یہ شیعہ مذہب کی بنیادوں کو گرا دینے والا سوال, یہ سوال شیعہ مذہب کی بنیادوں کو گرا دیتا ہے کہ دونوں میں سے سچ اور حق پر کون تھے اور باطل پر کون تھے. اگر حسن حق پر تھے تو حسین باطل پر تھے, اگر حسین باطل پر تھے تو حسن حق پر تھے. شیعہ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں, دونوں پر حق تھے. دونوں پر حق کیسے؟ ایک سادو سامان ہوتے ہوئے جنگ نہیں کر رہا اور ایک بے سر و سامانی کے اندر جنگ کر رہا, اور مخالف دونوں, ادھر امیر معاویہ ہے شیعہ قائد کے مطابق وہ بھی کافر ہے, ادھر یزید بن معاویہ ہے شیعہ قائد کے مطابق وہ بھی کافر ہے. ایک کافر کے حق میں امام معصوم ثانی صلح کا پیغام دے کر, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر, اس کو اپنی مسجد میں بلا کر, اس کو باپ کے منبر پہ بٹھا رہا ہے, اور دوسرا بھائی اسی کے کافر بیٹے کے خلاف خروج کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے, اور سادو سامان نہیں ہے, تو یا پہلے نے غلطی کی یا دوسرے نے غلطی کی. جس کی بھی غلطی تسلیم کرو گے, شیعہ کے امام معصوم ہونے کے عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا. آئیے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں. کولینی نے اپنی کتاب کافی کی پہلی جلد صفحہ 239 پر حدیث بیان کی ہے, ذرا حدیث سنیے. حدثنا عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الله ابن حجان عن أحمد ابن عمر الحلبي عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة ها هنا أحد يسمع كلامي. खुलेनी कहता है कि ये हदीस हमारे पास बहुत से अस्हाब के जरिए हम तक पहुंची, हमें कई एक लंबी सनद के साथ और कई संतों के साथ हम तक ये हदीस पहुंची। और वो क्या है कि अबू बसीर ने कहा कि मैं अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने कहा फकुल्तु लहु जुइल्तु फिदाक, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई मेरी बात सुन तो नहीं रहा। قال فرفع ابو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت اخر فقال يا ابا محمد سل। जब मैंने ये कहा कि हमारी कोई बात सुन तो नहीं रहा, कहता है फिर अबू अब्दुल्लाह ने अलैहि सलाम ने हमारे अपने मेरे और अपने और उनके दूसरे घर के दरमियान एक चादर खींच दी, एक पर्दा खींच दिया, उस पर्दे के पीछे हम दोनों आ गए और फिर उन्होंने मुझे कहा ए अबू मोहम्मद जो तेरा जी चाहता है सवाल कर, पूछ क्या पूछता है। कुल तू, मैंने कहा जुइल तू फिदा का थुम्मा सकत सा थुम्मा قال وان عندنا لمصحف فاطمه عليه السلام وما يدريهما مصحف فاطمة عليه السلام قلت وما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قال قلت هذا والله علم قال إنه لعلم। मैंने इमाम से पूछा जब हमारे दरमियान पर्दा खींच दिया गया कि इमाम साहब कोई हमारे पास मुसहफ फातिमा है, कहा हाँ हमारे पास मुसहफ फातिमा है, और ये क्या जाने मुसहफ फातिमा है, वल्लाह अल्लाह की कसम तुम्हारे पास जो कुरान मौजूद है जिसको तुम पढ़ते हो इससे इस तरह का तीन मरतबा कुरान मुसहफ फातिमा है। मिस्ल कुरानिकुम हादा थलाथ मर्रात, ये तो एक जुज है, इसके दो जुज और हैं, इस तरह के तीन हो तो फिर वो मुसहफ फातिमा बनता है। मैंने कहा अल्लाह की कसम ये तो पूरा इल्म है, कहा हाँ वल्लाह ये इल्म है। अब सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुसहफ फातिमा को जानते थे, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुसहफ फातिमा को जानते थे। मसलन इस कुरान के 30 पारे हैं तो जो इससे तीन गुना है उसके 90 पारे हो गए, अब इतना बड़ा कुरान क्या इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। अगर आप कहोगे कि नहीं जानते, नबी नहीं जानते थे, तो फिर सवाल है कि अहले बैत को नबी के बगैर पता कैसे लगा, कुरान तो उतरा ही नबी पर है, अहले बैत को कैसे पता लगा, हालांकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम है जिन पर कुरान उतरा। और अगर ये कहा जाए कि नहीं रसूलुल्लाह सल्लम को मुसहफ फातिमा का इल्म था, तो फिर हमारा सवाल है ऐ अकल मनशियो होश के नाखून लो, इस सवाल पे गौर करो। फिर हमारा सवाल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था तो फिर आपने वो कुरान अपनी उम्मत से छुपा कर क्यों रखा। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने रसूल को कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरे रसूल जो अल्लाह ने तुझ पर उतारा है, जो कुछ तुझे दिया है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक जो रब की तरफ से तुझ पे नाजिल हुआ है इसको आगे पहुंचा दे, व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता और अगर तू उसको आगे नहीं पहुंचाता तो फिर तू रिसालत का हक अदा नहीं करता। इसीलिए रसूलुल्लाह ने हज्जतुल विदा के मौके पर सवाल किया था अपने अस्हाबे कराम से हल बल्लग, क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने दीन पहुंचा दिया, क्या मैंने शरीयत पहुंचा दी, क्या मैंने कुरान पहुंचा दिया। तमाम सहाबा ने कहा नाम हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहुंचा दिया। आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मुखातिब होकर कहा या रब्बी फशहद, ऐ अल्लाह आप गवाह हो जाओ जो जिम्मेदारी जो दीन मुझे दिया था, जो कुरान और हदीस मुझ तक पहुंचाया था, जो आपने मुझ पर उतारा था, मैं आपकी मखलूक तक वो बात पहुंचा चुका हूँ, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, शिया की बुनियादी किताबों में यह बात मौजूद है कि मुसहफ फातिमा हमारे मौजूदा कुरान से तीन मरतबा वो हो तो वो मुसहफ फातिमा के बराबर होता है, ये वाला कुरान अगर तीन मरतबा हो, ये कुरान رسول اللہ کو پتا تھا تو پھر آپ نے اپنی امت سے چھپا کر کیوں رکھا؟ آپ نے اپنی امت کو بیان کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنی امت کے سامنے واضح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنی امت تک یہ بات پہنچائی کیوں نہیں؟ اس کو آپ نے خفیہ کیوں رکھا؟ اور اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا تو پھر جو بات اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی تو وہ اہل بیت تک کیسے پہنچی؟ دسواں سوال، کلینی نے اپنی کتاب کے پہلے جز میں اسماء الرجال اپنی حدیث کے رواج کے نام بیان کیے ہیں جنہوں نے شیعوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی اور اہل بیت کے اقوال نقل کیے. آؤ ذرا ان ناموں کو سنو. انڈیا پاکستان کے اندر محرم میں مجالس ذکر حسین کے اندر صحابہ کو گالیاں دینے والوں، اور اے بے غیرت سنیوں جو ان مجلسوں کو جا کر آباد کرتے ہو، ان کی رونقوں کو بڑھاتے ہو، صحابہ پہ اس تبرے کو سنتے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی غیرت ہے تو واحد ایسی جگہ پر نہیں بیٹھتا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کو گالیاں دی جائے، اور جو وہاں پر بیٹھ کے خاموش ہوتا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہوتا ہے، وہ انہی کے ساتھ کا ہوتا ہے، وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، وہ انہی کا ہم پیالہ ہم نوالا ہے. بھلے باہر آ کر وہ 100 مرتبہ کہے میں سننی ہوں، وہ اللہ کی قسم سننی نہیں ہے بلکہ وہ دیوس ہے، وہ بغیرت ہے جو ان ظالموں کی مجلسوں کو آباد کرتا ہے، ان ظالموں کی مجلسوں میں جاتا ہے، ان کے جلوسوں کی رونق بنتا ہے، ان کی سبیل حسین کے ان کے سبیل حسین کی سبیلوں سے جام پیتا ہے، جس کو پینے سے کہتے ہیں پانی پینے والے. یاد کر پیاسے حسین کو، یہ حسین کے نام پہ پانی پینے والے، یہ حسین کے نام کی سبیل ہے جو خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے، جو سور سے بڑھ کر حرام ہے، جو شراب سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ یہ غیر اللہ کی سبیل ہے. اگر تم واقعی سننی ہو تو پھر ان مجلسوں کو آباد کرنا، تمہارے دین، تمہارے اسلام، تمہارے عقیدے، تمہارے قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں. یہ اہل کفر کی مجلسیں ہیں، یہ ظالموں کی مجلسیں ہیں. ان مجلسوں کے اندر جا کر ان کی باتوں کو سننا اور اس کفر و شرک پر خاموش رہنا، یہ اپنے ایمان کے جنازے نکالنے کے برابر ہے. اس کے پلے میں ایمان باقی نہیں رہتا جو کفر کی مجلسوں میں جاتا ہے، کفر کی مجلسوں کو سنتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کو دی جانے والی سیدھی گالیوں کو سن کر پھر بغیرتی کے گھوٹ پی کر وہیں بیٹھا رہتا ہے. فَهُوَ مِنْهُمْ، اگر اس مجلس پہ عذاب الٰہی نازل ہوگا تو یہ بھی انہی ظالموں کے ساتھ مارا جائے گا اور انہی ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن آئیے ہمارے سوال کی طرف، بات آگے نہ نکل جائے، کہ ان مجلس حسین کے اندر حضرت عمر کو گالی دی جاتی ہے، ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے حقیقت کی تصویر کا دوسرا رخ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ کی حدیث کی کتاب کے حدیث کے جو رواد ہیں، آئیے ذرا ان کے آپ کو نام سناتے ہیں. یہ کلینی نے اپنی کتاب کے پہلے جز میں اسماء الرجال کے نام اسماء الرجال بیان کیے ہیں، اپنی حدیث کے رواد بیان کیے ہیں. سنیے وہ کون ہیں. مثول ابن عمر، احمد ابن عمر الحلبی، عمر ابن ابان، عمر ابن عبد العزیز، ابراہیم ابن عمر، عمر ابن حنزلہ، موسیٰ ابن عمر، العباس ابن عمر. شیعہ کی حدیثوں کے روات کا نام کلینی کی کتاب سے پڑھ کر ہم نے آپ کو سنایا. اب ان تمام راویوں میں جو چیز جو نام مشترک تھا وہ عمر کا نام تھا، بھلے وہ راوی کا نام عمر ہے یا راوی کے باپ کا نام عمر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی احادیث نقل کرنے والے ان راویوں نے اپنا نام عمر کیوں رکھا؟ شیعہ مذہب کی احادیث نقل کرنے والے ان راویوں نے اپنا نام عمر کیوں رکھا جبکہ شیعہ عقائد کے مطابق عمر اہل بیت کے بہت بڑے دشمن تھے؟ جو اہل بیت کتنے بڑے دشمن تھے، شیعہ عقائد کی کتابوں کے مطابق، شیعہ کتابوں میں موجود شیعوں کے پرانے اور نئے تمام علماء کے عقائد کے مطابق جو حضرت عمر کی تکفیر کرتے ہیں، تمہارے اپنے مذہب کے راویوں کے نام عمر ہیں یا ان کے باپ کا نام عمر ہے؟ اور یہ عمر تمہارے گھر میں آج سے نہیں ہے بلکہ حضرت علی کے اولاد سے چل رہا ہے. علی کی اولاد میں عمر ہے، حسن کی اولاد میں عمر ہے، اور یہ عمر اس وقت سے چلتا آ رہا ہے. تم اس کو گالی دیتے ہو، اس سے پہلے اپنے امام کو گالی کیوں نہیں دیتے جس نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ اس امام کی تعلیمات کے دشمن تم ہو، اس امام کے مخالف تم ہو، اس امام کے دشمن تم ہو جو عمر سے پیار کرنے والا تھا، جو عثمان سے پیار کرنے والا تھا، جو ابو بکر سے پیار کرنے والا رہا تھا، تمہارا گالی دینا حقیقت میں علی کو گالی دے، حضرت عمر کو گالی دینا، عمر کو گالی دینا نہیں ہے بلکہ علی کو گالی دینا ہے، عمر کو گالی دینا، حسن کو گالی دینا ہے، کیونکہ حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والا عمر، حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والا عمر بن علی، اگر تم عمر کو گالی دیتے ہو تم نے حسین کو گالی دی ہے، اگر تم عمر کو گالی دیتے ہو تم نے حسن کو گالی دی ہے، اگر تم عمر کو گالی دیتے ہو تم نے علی کو گالی دی ہے۔ یہ ہمارے وہ سوالات ہیں جو ہم ان سیوں کے لیے ہم نے پیش کیے جو حق کے متلاشی ہیں، جو سچ جاننا چاہتے ہیں، جو حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ آئندہ درس میں کل اس گفتگو کو مزید آگے چلائیں گے۔ اللہ ہمیں حق سچ کہنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے اور لوگوں کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو اس باطل کے قریب گندی تصویر ان کے سامنے واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بزدلی سے بچائے، اللہ ہمیں دین کے مسئلے کے اندر خاص طور پہ بزدلی سے بچائے کہ ہم دینی معاملات کو کھل کر وعدے نہ کریں، ہم ظالموں کے ظلم سے پردے نہ اٹھائیں، صرف اس ڈر کے اندر ہمارے تعلقات فلاں سے خراب ہو جائیں گے، ہماری رشتے داری فلاں سے خراب ہو جائے گی، ہمارا کاروبار فلاں جگہ پہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا لٹتی ہے لٹ جائے، پوری دنیا برباد ہوتی ہے برباد ہو جائے، پوری دنیا کی محبت ایک طرف ہو، ہم پوری دنیا کو عمر کے قدموں پہ پڑنے والی مٹی پہ قربان کرتے ہیں، ہمیں پوری دنیا کا خسارہ منظور ہے، لیکن عمر کو اگر گالی دی جائے گی، ابو بکر کو گالی دی جائے گی، عثمان کو گالی دی جائے گی، پیارے حبیب کی زوجات محترمات کو گالی دی جائے گی، اللہ کی قسم عائشہ کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، حفصہ کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ابو بکر، عمر، عثمان کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اس سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ لگا کر میرے اللہ کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری جسم میں اگر خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا، اللہ کو گالی دینے والے، اس کے رسول کو گالی دینے والے، اس کی کتاب کو گالی دینے والے، اس کے رسول کے پیارے ساتھیوں کو گالی دینے والوں کے چہرے پر پڑی ہوئی امن و امان کی چادر کو تار تار کرتے رہیں گے، اتحاد بین المسلمین کے گندے نعرے کو تار تار کرتے رہیں گے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے تو قائل ہیں، لیکن ہم اتحاد مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ کے قائل نہیں ہے، ہم ان کو اسلام، ان کے اسلام کو ہم اسلام تصور نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، جن کے یہ عقیدے ہوں کہ یہ قرآن تو ایک حصہ ہے، جو اصل قرآن مصحف فاطمی ہے وہ اس طرح کے تین مل جائیں تو وہ بنتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ پر یہ جھوٹ ہے، رسول اللہ پر یہ جھوٹ ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر اور فاطمہ پر بھی یہ جھوٹ ہے۔ ہم ان جھوٹوں کے پردوں کو جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ان کے چہرے پہ پڑی ہوئی گندی سیاہ چادروں کو اتار کر عوام الناس کے سامنے ان کے چہرے کو ننگا کرتے رہیں گے۔ بھلے اس توحید کی دعوت کے جرم میں، اس صحابہ کی محبت کی دعوت دینے کے جرم میں کوئی مار سکتا ہے تو مار دے، قیامت کا دن ہوگا اپنے رسول کے پاس پہنچیں گے، حشر کا میدان ہوگا، میرے آقا حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، اپنے نبی کے دائیں طرف دیکھیں گے، ہمیں ابو بکر کا چہرہ نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھیں گے عمر ابن خطاب کا چہرہ نظر آئے گا، ہم کہہ سکیں گے اے پیارے حبیب ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی گوائی ہے، ہم نے اپنی زندگی قربان کی ہے تیرے اللہ کی توحید کے لیے، تیری رسالت کے لیے، تیرے اصحاب کی محبت کے لیے، تیری بیویوں کی عزت کے لیے، ہم اے نبی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے پاس سارے گناہ ہیں، لیکن ہم نے ظالموں سے محبت نہیں کی، ہم نے تیرے صحابہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کی، ہم نے تیری بیویوں کے دشمنوں سے محبت نہیں کی، ہم نے تیرے دیے ہوئے قرآن کتاب اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کی، ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں سے رشتے لینے کے لیے اگر کوئی ایسا آیا جس کا ہمیں پتا لگا کہ یہ علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، کوئی ایسا آیا جس کا پتا لگا یہ ذکر حسین کی مجلسوں میں جاتا ہے، کوئی ایسا آیا جس کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہم نے امام زامن کے تعویذ کو دیکھا، کوئی ایسا آیا جس کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہم نے کڑوں کو دیکھا، کوئی ایسا آیا جس کے جسم پر محرم میں ہم نے کالے لباس کو دیکھا، اے نبی جب ہم نے اپنے گھر میں آنے والے اس شخص کو دیکھا جو ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا، وہ امیر تھا، وہ کبیر تھا، وہ کوٹھی کار کا مالک تھا، لیکن اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دل میں تیرے صحابہ کی دشمنی تھی، تیری بیویوں کی دشمنی تھی، تیرے دیے ہوئے قرآن کی دشمنی تھی، تیری دی ہوئی اللہ کی توحید کی دشمنی تھی، اے نبی ہم نے اپنی بیویوں کو گھر میں بوڑھا کر کے مارنا برداشت کر لیا، ان کو بوڑھا کر کے گھر میں مار لیا، لیکن کسی کافر کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ نہیں دیا, کسی مشرک کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ نہیں دیا, کسی بدعتی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ نہیں دیا, توحید کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, قرآن کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, صدیق کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, فاروق عثمان کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, عائشہ اور حفصہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اے اللہ, اے اللہ, ہم تجھ سے اپنی اسی غیرت کا, اپنی اسی ایمانی غیرت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ, جب تک زندہ رکھنا, ایمان پر رکھنا, اسلام پر رکھنا, توحید پر رکھنا, اپنے پیار اور اپنی محبت پر رکھنا, اپنے قرآن سے محبت پہ رکھنا, علی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر عثمان و علی کی محبت پہ رکھنا, اصحاب کرام کی محبت پہ رکھنا, اہل بیت کی محبت پہ رکھنا. اور اللہ, جب تک ہمیں زندہ رکھنا, کبھی ہمارے دل کے اندر تیرے دشمنوں اور تیرے پیاروں کی محبت اکٹھی نہ ہو, ہمارے دل میں محبت آئے, تیری آئے, تیرے رسول کی آئے, اس کے صحابہ کی آئے, تیری کتاب کی آئے, اور ہمارے دل میں نفرت ہو, بغض ہو, عداوت ہو, ہمارے دل کے اندر نفرتوں کے علاؤ ابلتے رہے ان کے لیے جو تیرے دشمن ہیں, جو تیرے رسول کے دشمن ہیں. اللہ, ہمیں زندہ رکھنا, اس حال میں رکھنا, تو ہم سے راضی ہو مولا, ہم تجھ سے راضی ہوں. اللہ, اللہ, ہمارا ایک ایک عمل اپنی رضا کے لیے خالص کرنا. اللہ, ہمیں ریاکاری سے بچانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. یہ دین اسلام مالک عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا ساری کائنات اور انسانیت کے لیے آخری دین ہے. جس کی طرف دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور فرمایا, ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے. فرقہ بندی اور تعصب سے پاک ہے, اس کے اندر حق وہی ہے جو عرش والے نے مدینے والے پر اتارا. اس کے علاوہ کسی کی بات اتھینٹک نہیں ہے, الا یہ کہ اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو. اب اگر کوئی حق کی تلاش اور حق کو اپنانا چاہتا ہے تو حق تک آنے کا ایک ہی راستہ ہے، جس نے قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگایا اس نے حق کو پا لیا، اور جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کی وہ ظلم اور اندھیروں کے دلدلوں میں گرتا چلا گیا۔ آج ہم اپنی گفتگو ان حضرات سے کرنا چاہتے ہیں جو شیعہ اثنا عشری اور امامیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے عامۃ الناس ہیں، عقل مند ہیں، حق کے متلاشی ہیں، حق کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو انہی کے مذہب کی کچھ کتابوں کے حوالے دے کر سوال انہی سے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حق جاننا چاہتے ہو، دین حنیف پر آنا چاہتے ہو تو ہمارے چند سوالات ہیں، پوچھئے، سوال کیجئے، اور اگر آپ کا دل حق کی تلاش میں سچا ہے، آپ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں، تو اللہ سے امید ہے یہ سوالات ضرور انشاءاللہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ اور راستہ بنیں گے۔ آئیے ٹھنڈے دماغ سے، پیار اور محبت سے ان سوالات پہ غور کریں، ان سوالات پہ سوچیں، ان پہ نظر دوڑائیں، مذہب پائے جانے والے اختلافات شبہی میں صرف چند کا ذکر کرتے ہوئے پہلا سوال کرتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا پہلے امام معصوم ہیں، اور ہمارے تمام کے تمام آئمہ انبیاء کے برابر ہیں، وہ وہاں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے نبی پانی پیتا ہے، انہیں جب حاجت ہوتی ہے تو ان پر جبرائیل سے عظیم فرشتہ نازل ہو کر وحی کرتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں اصول کافی ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کی جو ایران تہران سے شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 270 ہے، اس پہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول الائمہ بمنزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے جتنے امام ہیں وہ رسولوں کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے برابر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس دعوے کو اپنے سامنے رکھیے، اے حق کو تلاش کرنے والوں، اے عقل مند شیعو جن کے دل کے اندر تلاش حق کا چراغ جل رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ اعتبار ہے کہ ہمارے آئمہ معصوم ہیں، غلطی سے پاک ہیں، خطا سے پاک ہیں، نبی اور رسول کے مقام پر ہیں، دوسری طرف شیعہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا نے اپنی بیٹی ام کلثوم حسن و حسین کی سگی بہن، اس کی شادی عمر ابن خطاب سے کی، اور یہ اعتراف شیعہ کی کتب کے اندر موجود ہے، کلینی فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ 115 پر بیان کرتا ہے، توسی کی کتاب تہذیب الاحکام میں بھی یہ اعتراف موجود ہے کہ حضرت علی امام معصوم اول نے حسنین کی بہن، ان کی سگی بہن، اپنی لخت جگر کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا سے کیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی شیعہ کتابوں میں سے کہ علی بن ابی طالب نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر بن خطاب سے کی تو شیعوں کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔ پہلی بات یہ کہ علی معصوم نہیں تھے، علی معصوم نہیں تھے، غلطیوں سے پاک نہیں تھے، بلکہ غیر معصوم تھے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیعہ عقائد کے مطابق ایک کافر سے کی۔ یہ ہمارے سامنے شیعوں کی کتابوں کا ڈھیر اللہ کی توفیق سے لگا ہوا، بے بہا کتابوں کے اندر عمر ابن خطاب، عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پر کفر کے فتوے شیعہ کتابوں کے اندر ان کے پرانے اور نئے سب مولویوں نے لگائے۔ اب ایک طرف شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی معصوم ہیں، علی غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم اول ہیں، وہیں سے پیتے ہیں جہاں سے نبی پیتا ہے، وہی کی حاجت ہوتی ہے تو جبرائیل سے بڑا فرشتہ آتا ہے، وہ رسول کی مقام اور منزلت کے برابر ہیں۔ دوسری طرف شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر ابن خطاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد مسلمان نہیں تھے، کہیں تو شیعت ان کو لات و عزہ سے نسبت دیتی ہے، کہیں ان کو کافر کہتی ہے، کہیں ان پر کوئی فتوی لگاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوا کہ ایک امام معصوم اپنی لخت جگر کا اپنی بیٹی کی شادی اس کافر سے کر رہا ہے؟ اور یہ شیعہ مذہب کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اول معصوم نہیں تھے بلکہ غیر معصوم تھے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ علی معصوم نہیں تھے تو باقی ائمہ بھی معصوم نہیں، کیونکہ وہ سارے علی ہی کی اولاد سے ہیں، اور علی نے ہی حسن کو امامت دی۔ جب علی معصوم نہیں تو حسن معصوم کیسے ہوئے؟ جب حسن معصوم نہیں تو حسین معصوم کیسے ہوئے؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا شیعوں کو کہ ہمارے امام اول سے، حضرت علی سے، حیدر کرار سے، شیر خدا سے غلطی ہوئی، وہ معصوم نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیٹی ایک کافر کے ساتھ بیاہ دی۔ یہ نہیں تو پھر دوسری بات ماننی پڑے گی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا مومن تھے، مواحد تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم المرتبہ صحابی تھے، اور علی کو اتنے پسند تھے کہ اسے اپنا داماد تک بنا لیا۔ کیونکہ پسند، انسان کو پسند تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس کو اپنے داماد کے طور پر انسان چنتا ہے وہ ہر للو پتو نہیں ہوتا، ہر عام نہیں ہوتا، ہر پسند آنے والے کو انسان اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا۔ جس کو بیٹی کا رشتہ دیتا ہے وہ بہت زیادہ حد تک، درجے تک، اس کو اس کا اخلاق، اس کا ایمان، اس کا کردار، اس کی شکل و صورت، اس کی زندگی، اس کا رہنا سہنا، یہ سارا اتنا پسند ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا مجھے رشتہ کوئی نہیں مل سکتا، میں اپنی بیٹی کی شادی سے کرتا ہوں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا مومن تھے، علی کو پسند تھے، اپنا داماد بنایا، تو یہ بھی شیعہ عقائد کے مخالف ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ عمر ابن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ سوال لے جائیے اور جا کر اپنے ذاکروں سے پوچھئے، اپنے مفتیوں سے پوچھئے، یہ سیاہ پگڑی پہننے والے، امامہ باندھنے والوں سے پوچھئے کہ حضرت ہم کدھر جائیں، ہماری ہی کتابیں، ہمارا ہی مذہب ایک طرف علی کو امام معصوم کہہ رہا ہے، عمر ابن خطاب کو کافر کہہ رہا ہے، اور پھر ہمارے مذہب کی کتابوں کے اندر طوسی نے تہذیب الاحکام میں لکھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی عمر ابن خطاب سے کی، اب اس کو معصوم مانے یا اس کو مومن مانے، دونوں میں سے کون سا ہے؟ جس سچ کو بھی اگلنا چاہو گے وہی کڑوا زہر ہوگا آپ کے لیے۔ دوسرا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کافر تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے اور دونوں کی بیعت کی، اور کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، نہ کسی کے خلاف لشکر کشی کی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی غیر معصوم تھے، کیونکہ اس نے دو ظالم کافر لات و عزہ کی تشبیہ دی ہے شیعہ علماء نے شیخین کو، جو اتنے بڑے ظالم اور کافر تھے، امام معصوم اول نے ان ظالم اور کافر حکمرانوں کی بیعت کیسے کی اور ان کی خلافت پر کیسے راضی ہوئے؟ اگر حضرت علی معصوم ہیں تو پھر یہ دو شیعہ مذہب کی بنیادی کتابوں کے اندر شیخین کی تکفیر موجود ہے. ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد. ایک جگہ پر شیطان سے بڑا ظالم کہا گیا ہے, زیادہ گناہگار کہا گیا ہے. اپنے بارہویں امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی آج ان دونوں کو نکال کر جلائیں گے اور کہیں گے قیامت شروع سے لے کے قیامت تک جتنا زنا ہوا ان کی وجہ سے ہوا. میرے پاس ایک شیعہ داخل کی تقریر موجود ہے جس کے اندر وہ ظالم ان دونوں صحابہ کی تکفیر کرتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے, اور وہ کچھ الفاظ کہتا ہے جو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا. میرا سوال صرف ایک چھوٹا سا, یہ علی امام معصوم اول, نبی کے مقام والے, نبی کے مرتبے والے, عظیم المرتبت, انہوں نے ان دو کی بیعت کیسے کی؟ یہ تو آج کے اس گئے گزرے دور میں شیخ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ وہ تو علی تھے جو شیر خدا تھے, حیدر کرار تھے, جن کو تم پتہ نہیں. ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا ہوں, کہتے ہیں علی اتنے بہادر تھے, اتنے بہادر تھے, جب مرہب کے مقابلے پر آئے 600 من وزنی خیبر کے قلعے کا دروازہ علی نے شہادت کی انگلی کے پشت پر اگے ہوئے ناخن کی کنارے سے آسمان کی طرف اچھالا, اس وقت کا اچھلا آج تک واپس نہیں آیا. اتنا بہادر انسان, اتنی طاقتوں والا انسان, پھر وہ کس طرح دو ظالم کافر حکمرانوں کی, جنہوں نے اس کی خلافت غصب کی تھی, جنہوں نے اس کی خلافت چھینی تھی, جو اس کی خلافت کے ڈاکو تھے, کیونکہ علی خلیفہ بلا فصل ہے, علی ان ولی اللہ وصی و رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل, یہ تو خلافت بلا فصل ہے, لیکن یہ دو ڈاکو تھے خلافت کے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم اور کافر تھے. تو علی ان ظالموں کی بیعت پر کیوں راضی ہوا؟ اور اگر جب علی ان کی بیعت پر راضی ہو گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ علی معصوم نہیں تھے, کیونکہ ظالم اور کافر کی بیعت کرنا اس کے ظلم اور کفر کی مدد کرنا ہے. دونوں میں سے ایک بات مان لیجئے, یا یہ ماننا پڑے گا کہ علی معصوم نہیں تھے, ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ابو بکر عمر کی خلافت کو تسلیم کیا اور باقاعدہ بیعت کی, یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں نبی کے خلیفہ تھے, نبی کے پیارے تھے اور علی کے پیارے تھے, یا پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی کا شیخین کی بیعت کرنا درست تھا, ثواب تھا, یہ عمل درست تھا, کیونکہ وہ دونوں سچے مومن خلیفہ تھے, عادل خلیفہ تھے, بلکہ شیعوں نے اپنے امام معصوم کی مخالفت کر کے ان دونوں خلیفوں کو گالیاں دے کر ان کی تکفیر کر کے اور ان کی خلافت کا انکار کر کے اپنے امام کی مخالفت کی. اے عقل مند شیعوں, یہ آپ کے نام ہماری آواز ہے, یہ پیغام ہے, یہ ندا ہے, یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے سوال ہے. سوچئے, اللہ کے لیے سوچئے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کی قبر کے اندر کسی نے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آنا. اپنے مذہب کی کتابوں میں موجود شیخین کی تکفیر کا انکار کرو اور کہو کہ ہمارے شیعہ مولویوں نے امام معصوم اول کی مخالفت کی. امام معصوم اول تو ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے تھے اور بیعت کی تھی. یا پھر یہ مانو کہ ہمارے مذہب کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہمارے آئمہ معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ معصوم کیسے یہ غلطی کر سکتا ہے کہ کافر ظالم جابر کی حکومت کو تسلیم کر لے. شیخ احسان الہی ظہیر کی بات کر رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ آج ہم اس دور کے اندر کسی ظالم اور جابر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ تو علی تھے, انہوں نے کس طرح یہ برداشت کر لیا کہ وہ ظالم اور جابر کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دو میں سے ایک راستہ اختیار کریں, یا تو حسن حسین کے بابا کا راستہ, فاطمہ کے شوہر کا راستہ اختیار کریں کہ انہوں نے دونوں خلفاء کی تعریفیں کی, ان کے لیے دلوں میں محبت کے جذبات رکھے, یا پھر شیعوں کا راستہ اختیار کریں جو اپنی مجالس حسین میں دونوں خلیفوں کو گالیاں دیتے ہیں. کس کا راستہ اختیار کریں؟ علی دونوں خلیفوں کی تعریف کر رہے ہیں, دونوں خلیفوں کی بیعت کر رہے ہیں, ہمارے لیے یا تو علی کی محبت کا راستہ ہے یا پھر شیعان علی کا راستہ ہے جو دونوں کی تکفیر کر رہے ہیں. ہم تو ساری دنیا کو چھوڑ کر علی کی بات کو لیتے ہیں کہ علی نے دونوں خلیفہ سے محبت کی, ہم بھی ان خلفاء کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. آئیے, یا اپنے ذاکروں کی بات کو مان لیجئے, یا اپنے امام معصوم اول کی بات کو مان لیجئے. تیسرا سوال, علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کئی عورتوں سے شادی کی، اور ان عورتوں میں سے اللہ عز و جل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کو اولاد بھی دی. آئیے چند کے نام میں آپ کو سناتا ہوں. عباس بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی بن ابی طالب، عثمان، سنیے ذرا اور غور کیجئے، حسن شہاتا مصر کا خبیث حضرت عثمان کو گالیاں دیتا ہے، جس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان کے کئی شیعوں کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جو حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن آئیے دیکھیے، امام معصوم اول شیعوں کا اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہے عثمان بن علی بن ابی طالب، اور عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان، ان سب کی ماں کا نام تھا ام البنین بنت حزام ابن دارم. اور یہ بات کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس کا مصنف ہے علی الاربلی، یہ بہت بڑا شیعہ عالم ہے جس نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر اس بات کو تسلیم کیا کہ علی کو جو اللہ نے ام البنین بنت حزام ابن دارم سے اولاد دی تھی، اس کے پہلے کا نام عباس رکھا، دوسرے کا نام عبداللہ رکھا، تیسرے کا نام جعفر رکھا، چوتھے کا نام عثمان رکھا. آئیے اور نام سنائیں. عبید اللہ بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب، ان کی ماں کا نام لیلا بنت مسعود الدارمیہ، اور یہ بھی کشف الغمہ کتاب کے اندر موجود ہے. عبید اللہ بن علی بن ابی طالب اور ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر کو گالی دینے والوں، امام معصوم نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. سنی تاریخ نہیں، سنی کتاب نہیں، سنی شیخ نہیں، سنی مولوی نہیں، سنی پریس نہیں، کشف الغمہ علی اربلی کی کتاب. علی کے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب کی ماں کا نام لیلا بنت مسعود الدارمیہ. اور نام سنیے، رقیہ بنت علی ابن ابی طالب، عمر، عمر، جہاں عمر کے نام کا بورڈ لگ جائے، کسی سڑک کا نام عمر رضی اللہ عنہ ورضا کے نام پہ رکھ دیا جائے، محرم کے جلوس وہاں سے نہیں گزرتے. کہتے ہیں پہلے اس بورڈ کو اتارو، عمر کے نام کے نیچے سے ہم نہیں گزر سکتے، اس نام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہاں عمر امام معصوم کے گھر میں موجود ہے. عمر کے نام کے سڑکوں سے بورڈ اتروانے والوں، امام معصوم کے گھر کے اندر سے تو عمر کو باہر نکال دو. عمر ابن علی ابن ابی طالب، اور یہ وہ عمر ہے جو عمر بن علی 35 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور یہ رقیہ بنت علی کا سگا بھائی ہے، حضرت رقیہ کے سگے بھائی عمر بن علی. اور ان کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ، اور یہ حوالہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے. آپ نے نام سنے، ذرا دوبارہ اے حق کے متلاشیوں، اے عقل مند شیعوں، دوبارہ ذرا غور کرو. عثمان بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب، عمر بن علی بن ابی طالب. عثمان بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے. کتاب کا نام کشف الغمہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے عقل مند شیعو، اے حق کی تلاش کرنے والو، کیا یہ ممکن ہے باپ اپنے جگر گوشے کا نام اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پہ رکھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ باپ، اللہ اس کو بیٹا دے اور وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے؟ اور امام معصوم غیور علی نے اپنے پیارے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان جیسے دشمنوں کے نام پر کیوں رکھا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل ہے تو غور کرو. تم کہتے ہو ابو بکر، عمر، عثمان غاصب تھے، علی کی خلافت پہ قبضہ کیا تھا، اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن تھے، نعوذ باللہ یہ مرتد ہو چکے تھے، یہ کافر ہو گئے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے. علی کے اتنے بڑے بڑے دشمن ابو بکر، عمر، عثمان، لیکن علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھ رہے ہیں. کیا کوئی عقل مند آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ کجا یہ کہ امام معصوم کرے، کجا یہ کہ حیدر کرار کرے اور شیر خدا کرے؟ ایک عام عقل مند آدمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے لخت جگر کا نام، اپنے جگر کے ٹکڑے کا نام اپنے دشمنوں کے نام پہ رکھے. اور سنو، علی رضی اللہ عنہ ورضا وہ پہلے قریشی ہیں جس نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا. کیونکہ اگر یہ تینوں خلافہ غور کیجئے، جس طرح شیعہ ذاکر کہتے ہیں اور شیعہ کی مختلف کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ یہ تینوں خلافہ اسلام دشمن تھے، قرآن میں تحریف کرنے والے تھے، جب یہ اتنے بڑے بڑے نعوذ باللہ جرائم کرنے والے تھے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے امام معصوم اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ تو قرآن میں تحریف کرنے والے، ان کی وجہ سے منتظر عباس نقوی کی کتاب حفاظت قرآن راولپنڈی سے شائع ہوئی، اب بھی کئی لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے، جس کے اندر وہ دو ٹوک کہہ رہا ہے کہ قرآن کو خطرہ عام مسلمانوں سے نہیں تھا، قرون اولا کے مسلمانوں سے تھا، قرون اولا کے عام مسلمانوں سے نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے مسلمانوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور نام لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرضا پر وہ تہمت لگاتا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کی آیات کو بدلا اور انہوں نے یہ ساری تحریفات کی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مرضا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا، یہ سارے اتنے بڑے مجرم تھے کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا، بلکہ ایک شیعہ لکھتا ہے کہ حضرت علی مصحف فاطمہ لے کر گئے حضرت ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، عثمان کے پاس، تو انہوں نے تینوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو علی نے کہا اب تم قیامت تک اس کو نہیں دیکھو گے، میرا بارہواں امام جب آئے گا تو وہی اس کو لے کر آئے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جن کے جرائم کی لسٹ اتنی بڑی ہو، علی اپنے لخت جگر کا نام، اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیسے رکھ رہا؟ غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو، اپنے ذاکروں سے پوچھو کہ تمہاری زبانیں نہیں تھکتی ابو بکر عمر و عثمان کو گالی دیتے ہوئے، اور ابو بکر اور عمر و عثمان علی کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ چوتھا سوال، نہج البلاغہ شیعہ کی ہاں معتبر ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے شروع میں انکار کیا، جب لوگ حضرت علی پر اکٹھے ہوئے کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا، نہج البلاغہ کے الفاظ سننا اور ذرا غور سے ہمارے اس سوال پہ کان دھرنا، حضرت علی نے کہا دعونی والتمسوا غیری، نہج البلاغہ میں حضرت علی فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 136 ہے، حضرت علی کو جب لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے تو حضرت والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو اور میرے کسی غیر کو پکڑ لو، میرے علاوہ کسی اور کو یہ بوجھ دے دو، میں اس کو نہیں اٹھانا چاہتا، مجھے چھوڑ دو۔ اب یہ بات شیعہ کے مذہب کے باطل ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے، کیوں؟ کیونکہ علی کے امامت کے منصب سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کسی اور کو پکڑ لو، جبکہ یہ امامت تو فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اسلام کا ایمان کا رکن ہے، یہ امامت تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ امامت تو اللہ کا حکم ہے، بلکہ ابو بکر عمر عثمان نے تو غصب کی تھی، اب تو اصل حقدار کے پاس، خلیفہ بلا فصل کے پاس اب خلافت پہنچی، تو حضرت علی نے انکار کیوں کیا؟ حضرت علی نے کیوں کہا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لو؟ کیونکہ یہ امامت تو رکن ہے، فرض ہے، سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا، شیعہ کا عقیدہ ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ پھر علی نے شیعہ کے دین کے رکن اول، رکن امامت سے انکار کیا اور فرمایا دعونی والتمسوا غیری، جو امامت اصل بنیاد ہے جس کا انکار کرتے، ہم نے کل بھی حوالہ دیا شیعہ کتاب سے کہ جو اس امامت کا انکار کرے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو علی خود انکار کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی کیوں کہہ رہے ہیں دعونی والتمسوا غیری، بلکہ تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں اصل حقدار تو میں ہوں، اب تو میرے پاس آئی ہیں، اور فوراً اس کو تسلیم کرتے، بلکہ تمہاری کتاب نہج البلاغہ صفحہ 136 پہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری، یہ اشکال ہے، یہ اختلاف ہے، اپنے علماء سے پوچھئے اس کا جواب۔ پانچواں سوال، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیعہ عقیدوں کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے دور میں ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، اور بڑے لمبے لمبے ذاکر اس قصے کو کھینچ کھینچ کے بیان کرتے ہیں، مجالس حسین میں اور شیعہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ جگر گوشہ رسول بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بہت زیادہ ظلم ہوا، ستم ہوا، ان کا گھر جلانے کی کوشش ہوئی، ان کے باغوں پہ قبضہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے جب فاطمہ کے ساتھ ظلم کے یہ سارے معاملے ہو رہے تھے، اس وقت شیر خدا کہاں تھے، حیدر کرار کہاں تھے جس نے انگوٹھے کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی خیبر کے دروازے کو ہوا میں اچھالا آج تک نہیں آیا، جس نے مرہب کے سر پہ تلوار ماری، تلوار نے مرہب کے سر کو چیر دیا، پہلی زمین کو چیرا، دوسری کو چیرا، تیسری کو چیرا، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹی کو چیرا، ڈر تھا کہ کہیں یہ اس بیل کے سینگ کو نہ چیر دے جس نے ساری دنیا اٹھائی دی ہے. اتنی قوتوں والے علی. ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ جب خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی، فتح نہیں ہوئی، اور مرہب نے کہا کہ اب اس رسول کی شان میں فاحشہ عورتوں سے کہا کہ اس رسول کی توہین کرتے ہوئے تم اشعار پڑھو، تو نبوت نے مصلی بچھایا، میرے پاس سیڑھی موجود ہے اس شیعہ کی، وہ نبوت نے مصلی بچھایا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میں نہ کہتا تھا علی کو ساتھ لے چلوں، تو کہتا تھا مدینے میں رہنے دے، اس کو وہاں چھوڑ آیا ہوں، مرہب کو چھیڑ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ تو علی آسمان سے قرآن کی آیت کی طرح اترے، بغیر جبرائیل کے اترے، آسمان سے آیت کی طرح نازل ہوئے اور آئے اور مرحب کا سرکار. اتنی قوتوں والے علی، اتنی طاقتوں والے علی. وہ علی جب اس کی بیوی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اس غیور خامن نے، امام معصوم نے، حیدر کرار نے اپنی بیوی کا حق کیوں نہیں دلوایا، ان کی مدد کیوں نہیں کی، ابو بکر کے خلاف خروج کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی توہین ہو رہی تھی، اس وقت علی کہاں تھے، ان کی قوتیں طاقتیں کہاں تھی؟ آئیے ایک اور سوال کرتے ہیں. کبار صحابہ نے اہل بیت سے رشتہ داری کی، اور انشاءاللہ ہمارے ان سوالوں کے جواب قیامت کی دیواروں تک کوئی شیعہ ذاکر نہیں دے سکتا، کوئی شیعہ مولوی نہیں دے سکتا. جائیے ان سے پوچھئے، ایک طرف ہماری کتابیں کہتی ہیں فاطمہ کی اتنی توہین ہوئی، دوسری طرف علی کی یہ قدرتیں اور طاقتیں اور قوتیں مانی جاتی ہیں. مشکل کشا کہاں تھے؟ اپنی بیوی کا حق کے لیے انہوں نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، حق کیوں نہیں دلوایا؟ کبار صحابہ نے اہل بیت سے رشتہ داریاں کی، ان میں شادیاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی بیٹی عائشہ سے شادی کی، عمر ابن خطاب کی بیٹی حفصہ سے شادی کی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اپنی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا سے کی، اسی لیے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے. اور عثمان کے بیٹے، ذرا غور سے توجہ سے اس سوال کو سننا، حضرت عثمان کے بیٹے کا نام ہے عبان بن عثمان، انہوں نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی. عثمان کے بیٹے کی شادی اہل بیت کی ایک لڑکی سے ہو رہی ہے. عثمان کو گالی دینے والو، عثمان کی تکفیر کرنے والو، عثمان کی توہین کرنے والو، اگر نعوذ باللہ جس طرح تمہارے مذہب کی کتابیں اور تمہارے ذاکر کہتے ہیں کہ عثمان یوں تھے، تو اہل بیت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ اپنی بیٹی کی شادی عثمان کے بیٹے عبان سے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح مروان بن عبان بن عثمان، عثمان کے بیٹے عبان اور ان کے بیٹے مروان، مروان نے ام قاسم بنت حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب سے شادی کی. عثمان رضی اللہ عنہ ورضا، ان کی شادی رسول اللہ کی دو بیٹیوں سے ہوئی، اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں عثمان کے گھر میں آئی. عثمان کے بیٹے کے گھر میں عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی لڑکی آئی. عثمان کے پوتے مروان بن عبان بن عثمان بن عفان کے گھر میں حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کی بیٹی ام قاسم سے انہوں نے شادی کی. اسی طرح زید بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے عمر اور حضرت عثمان کے پوتے زید، انہوں نے سکینہ بنت حسین سے شادی کی. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان حسین بن علی بن ابی طالب سے شادی کی. یہ لسٹ بہت لمبی ہے لیکن ہم صرف تین خلفاء کا ہی ذکر کرتے ہیں. آئیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیعہ ان تین خلفاء پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں, ان کی تکفیر کیوں کرتے ہیں, ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ گالیاں وہ عوام الناس سنیوں کے سامنے نہیں دیتے بلکہ اپنے مجالس سے ذکر حسین میں دیتے ہیں جن کی ویڈیو سیڈیوں کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. خلفاء کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے اہل بیت میں شادیاں کی اور ان کی اولاد نے علی کی اولاد میں شادیاں کی, اگر یہ کفار تھے نعوذ باللہ جیسے تمہارے علماء کہتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کو تم معصوم کہتے ہو, ائمہ معصومین نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان خلفاء کی اولاد سے کیوں کیا؟ بلکہ ائمہ معصومین میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹی ماں کا نام حبیب بنت ربیعہ تھا اور یہ عمر اپنے بھائی حسین کے ساتھ, سننا کوئی ذاکر کرے گا مجلس حسین میں ذکر حسین کی محفل میں, لیکن سنیے حضرت عمر اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں. کربلا کے اندر حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا کے ساتھ شہید ہوتے ہیں, انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں شہید ہیں. لیکن کسی شیعہ ذاکر کی زبان پر عمر بن علی کا نام نہیں آتا کہ اگر وہ اپنی محفل ذکر حسین میں عمر بن علی کا نام لے گا تو شیعہ عوام پوچھے گی, حق کے متلاشی پوچھیں گے, عامۃ الناس سوال کرے گی کہ جس عمر کو گالی دینا, جس عمر سے بغض رکھنا ہمارے شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی اساس ہے ہماری, اس عمر کے نام پہ علی نے اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ اسی طرح حسن بن علی نے, حضرت علی کے بیٹے حسن نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھا, اور یہ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 194 پر اور منتہی الاعمال کی پہلی جلد صفحہ نمبر 240 پر, ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون کے صفحہ نمبر 582 پر بیان کیا ہے کہ حسن بن علی نے اپنا نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھا. علی کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے, نام کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کو گالی دینے کے لیے تو محرم کی چادر, محرم کا پردہ, کربلا کی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے. اور اگر اسی مجلس میں بتا دیا جائے کہ حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا, حسن کے بیٹے کے نام عمر تھا, علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان تھا, تو وہ سوال کریں گے جن کو گالی دینا, جن کو گالی دینے کی دعائیں ہماری کتابوں میں, سنم قریش کے نام سے ہماری کتابوں کے اندر دعائیں موجود ہیں کہ یہ قریش کے دو بت تھے, ان کو گالیاں دینا ثواب ہے. تو پھر عوام پوچھے گی جن کو گالی دینا ثواب ہے, امام معصوم اول, امام معصوم ثانی اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اے عقل منشیو, اے حق کے متلاشیو, اے حقیقت کو تلاش کرنے والوں, ذرا غور کرو ہماری ان باتوں پہ ٹھنڈے دل سے. ہم تمہیں چھیڑنے کے لیے, جلانے کے لیے, ٹیز کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے, بلکہ تمہارے لیے حقائق کی وہ دنیا تمہارے سامنے تلاش کر کے رکھ رہے ہیں جو تمہارے مولوی نہیں رکھیں گے, جو تمہارے ذاکر نہیں رکھیں گے, جو تمہارے ملا تمہیں نہیں بتائیں گے. کلینی نے اپنی کتاب کافی میں لکھا ہے, ذرا غور سے ہمارے اس سوال پہ غور کرنا, توجہ کرنا. کلینی نے اپنی کتاب کافی میں لکھا ہے اپنے اماموں کے بارے میں, باب باندھا ہے ان الائمہ یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم, کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں, ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں, یعلمون متى يموتون, انہیں اپنی موت کا علم ہوتا ہے کہ وہ کب مریں گے. غور سے توجہ سے اس بات کو سنیے, ہمارے آئمہ کو علم ہوتا ہے کہ وہ کب مریں گے, موت کا انہیں پتا ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِإِخْتِيَارِ مِنْهُمْ, اور جب بھی موت آتی ہے ان کے اپنے اختیار سے آتی ہے, اپنی مرضی سے مرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے انہیں کب مرنا ہے, اور جب ان کا جی چاہتا ہے, جب ان کا دل چاہتا ہے تو تب وہ مرتے ہیں. یہ عقیدہ کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ 285 پر لکھا ہے, اور ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں حدیث بیان کرتا ہے. ذرا ملا باقر مجلسی کی بحار الانوار میں بیان کردہ اس حدیث پہ غور کرنا. کہتا ہے لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما, کہ ہمارا کوئی بھی ایسا امام نہیں مگر وہ قتل کیا گیا یا زہر دے کر مارا گیا. ہمارے جتنے ائمہ مرے ہیں یا تو قتل ہوئے ہیں, شیعوں کے جتنے ائمہ مرے ہیں یا تو قتل ہوئے ہیں یا پھر وہ زہر دے کر مارے گئے ہیں. یہ کلینی یہ بحار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی بیان کر رہا ہے, اور کلینی اس سے پہلے بیان کر چکا ہے کہ ہمارے ائمہ جب بھی مرتے ہیں ان کو موت کا وقت معلوم ہوتا ہے. ہمارے ائمہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں, وہ کسی اور کے اختیار سے نہیں مرتے. جب ان کا جی چاہتا ہے تب مرتے ہیں. اور یہ عقیدہ کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ یا تو زہر دے کر مارے گئے ہیں یا ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے, یہ عقیدہ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 364 پر لکھا ہے. کلینی نے لکھا کہ امام کو معلوم ہوتا ہے کب مرے گا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے اس سوال پہ غور کرنا. کلینی کہتا ہے امام کو معلوم ہوتا ہے کب مرے گا, اپنے اختیار سے مرتا ہے. مجلسی کہتا ہے ہمارے جتنے امام ہیں یا قتل ہوئے ہیں یا زہر دے کر مارے گئے ہیں. اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ائمہ غیب جانتے ہیں جیسے کہ کلینی نے لکھا, تو جب امام غیب جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو اب کون سا اور کیسا کھانا پیش کیا جانے والا ہے اور اس کھانے کے اندر کیا ہے, یہ کھانا اچھا ہے یا زہر والا ہے, اس کے اندر میرے لیے فائدہ ہے یا میرے لیے نقصان ہے. جب امام جانتا ہے کہ جو کچھ کھانا پیش ہونے والا ہے وہ مجھے پتا ہے اور اس کھانے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی امام کو پتا ہے, تو جب امام جان گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے, پھر غور کرنا, جب امام جان گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے اور پھر وہ زہر والا کھانا کھا لیتا ہے, تو بتاؤ وہ خودکشی کر کے مر رہا ہے یا نہیں. کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق امام غیب جانتا ہے, شیعہ عقیدے کے مطابق امام غیب جانتا ہے. جب امام غیب جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے سامنے جو کھانا آیا وہ زہریلا کھانا ہے, صاف ستھرا کھانا ہے, فائدہ مند کھانا ہے یا نقصان دہ کھانا ہے. وہ جانتے بوجھتے کہ اس کھانے میں یا اس پانی میں یا اس دودھ میں یا اس شراب میں, شراب سے مراد عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے پینے کی چیز, یہ جوس ہے, یہ شراب ہے, یہ پانی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, تو اس کے اندر زہر ملایا ہوا ہے, اس کے اندر زہر ڈالا ہوا ہے. یہ کھانا, یہ جوس, یہ پانی, یہ پینے کی چیز, یہ کھانے کی چیز زہریلی ہے, یہ جان بوجھ کر امام پھر بھی کھا لیتا ہے, تو بتائیے وہ خودکشی ہے یا نہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. تو اے عقل مند شیعو, اے حق کی تلاش کرنے والو, کیا تم اپنے ائمہ کے بارے میں یہ پسند کرو گے, یہ کہنا کہ امام غیب جانتا تھا اور زہر کھا کر خود بخود خودکشی کر کے مرا ہے, کیا یہ ائمہ معصومین کی توہین ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اس سوال پہ غور کر لیں. آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں کو سارا علم غیب ہے. جب ان کو علم غیب ہے اور دوسری طرف آپ کے ملا باقر مدرسی نے بحار الانوار میں لکھا کہ ہمارے امام جب بھی مرے ہیں زہر کھا کر مرے ہیں, ان کو زہر دے کر مارا گیا ہے یا پھر ان کو قتل کیا گیا ہے, تو جس امام کو زہر دے کر مارا گیا وہ عالم الغیب امام, وہ غیب جاننے والا امام, جانتا تھا کہ جو کھانا آیا ہے یہ زہریلا کھانا ہے, پھر امام نے وہ زہر جان بوجھ کر کھایا, تو کیا تمہارے امام خودکشی کر کے مرے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے لیے اس سوال کو لیجیے, بس ایک سوال, اسی بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا, اسی پہ حق اور باطل کا فرق, حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی. جائیے اس سوال کو لے کر ذاکروں کے پاس جائیے, اس سوال کو لے کر اپنے ملاؤں کے پاس جائیے, اس سوال کو لے کر شیعہ کی دنیا کے ایک ایک امام سے سوال کیجیے. ہمارے مذہب کے اندر دو باتیں ہیں, ایک بات کہ امام عالم الغیب ہے, دوسری بات کہ امام کو زہر دے کر مارا گیا ہے. جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے اس کھانے کے اندر زہر ہے, پھر اس نے زہریلے کھانے کو جان کر کیوں کھایا؟ آٹھواں سوال, حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورضا نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورضا شیعہ کے امام معصوم ثانی, انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور خلافت کے منبر پر امیر معاویہ کو بٹھایا. کوفے کی جامع مسجد کے اندر کوفے کی جامع مسجد کے اندر امیر معاویہ کو بلایا, علی کے منبر پہ بٹھایا, حسن خود نیچے بیٹھے, حسین نیچے بیٹھے, فوجوں کا آرمی چیف ان کا نیچے بیٹھا. حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا, پھر اپنے بھائی حسین کو دیکھا اور حسین سے کہا تم بھی کھڑے ہو اور اپنا ہاتھ. جس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ وارضا خلافت سے امیر معاویہ کے لیے دستبردار ہو رہے تھے, اس وقت حضرت حسن کے پاس حکومت بھی تھی. ذرا غور سے سننا, حضرت حسن کے پاس حکومت بھی تھی, حضرت حسن کے پاس فوج بھی تھی, حضرت حسن کے پاس شیعہ ان کے انصاری موجود تھے, مددگار موجود تھے, ان کے پاس اتنا لاؤ لشکر تھا, اتنا ساز و سامان تھا کہ اگر وہ چاہتے کئی سال تک اپنی جنگ کو جاری رکھنا تو وہ جنگ کو جاری رکھ سکتے تھے. ساز و سامان ہے, حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, فوج ہے, لشکر ہے, شیعان حسن موجود ہیں, مددگار موجود ہیں, وہ اپنی جنگ کو جاری رکھنا چاہتے تو جاری رکھ سکتے تھے. ان تمام مال و اسباب کے ہوتے ہوئے, ان تمام صورتوں کے ہوتے ہوئے بھی حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق کے اندر دستبردار ہو گئے. دوسری طرف حضرت حسن کے بھائی حسین رضی اللہ عنہما اجمعین, اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہو, وہ یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. اب یہ یاد رکھنا کہ حسن بھی امام معصوم ہے اور حسین بھی امام معصوم ہے. حضرت حسن ان سے بھی غلطی کا چانس نہیں, امام معصوم ہے, غیب دان ہے, اور حضرت حسین سے بھی غلطی کا چانس نہیں کیونکہ وہ بھی امام معصوم ہے. حضرت حسن نے سارے لشکروں کے ہوتے ہوئے, ساری فوج اور حکومتوں کے ہوتے ہوئے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. دوسری طرف حضرت حسین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اس وقت حکومت نہیں. اس حالت کے اندر حضرت حسین حضرت یزید کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے اور ہمارے اس سوال کا جواب قیامت کی دیواروں تک کوئی شیعہ ذاکر نہیں دے سکتا. سوال کو لے جا کر ان کے دروازوں کو بجائیے, اے حق کی تلاش کرنے والوں, اے یہ کہنے والوں ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو حق کی تلاش میں ہیں, تو ہم آپ کو حق کی تلاش کے ذریعے بتا رہے ہیں. یہ پوچھئے کہ اگر حضرت حسن کا معاویہ کے حق میں دستبردار ہونا, باوجود کہ حضرت حسن کے پاس حکومت, فوج اور انصاری تھے, اگر ان کا معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جانا ٹھیک تھا, ثواب تھا, بالکل اچھی بات تھی, تو پھر حسین کا بغیر طاقتوں کے یزید کے خلاف خروج کرنا, جب جنگ کی استطاعت بھی نہیں تھی, تو وہ غلط ہوگا. دونوں میں سے ایک حق پر ہے, یا تو حضرت حسن حق پر ہے یا حضرت حسین حق پر ہے. اگر تم مانو کہ حضرت حسن حق پر ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, صلح کر لی, خلافت ان کے حوالے کر دی, تو ماننا پڑے گا کہ اگر امام معصوم ثانی نے ساری طاقتوں کے باوجود جنگ جاری نہیں رکھی اور دستبرداری کا اعلان کر دیا, تو پھر وہ حق پر مانو گے, تو حضرت حسین کو باطل پر ماننا پڑے گا کہ اس نے بغیر طاقت کے, بغیر سر و سامان کے, بغیر فوج اور لشکر کے یزید کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا. اور اگر حسین کو صحیح مانتے ہو کہ نہیں, حضرت حسین نے جو بغاوت کی وہ ظلم کے خلاف بغاوت تھی, وہ کفر کے خلاف بغاوت تھی, حسین نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تھے, حسین اسلام کے لیے گئے تھے, قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد, حسین نے بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے کربلا میں جانے کے بعد, بہت کچھ کیا ہے, تو پھر اگر حسین کے عمل کو صحیح مانتے ہو, حسین کی اس بے سر و سامانی میں جنگ کرنے کو صحیح مانتے ہو, تو ماننا پڑے گا کہ حسن کے پاس تو سارا کچھ تھا, پھر حسن نے جو صلح کی تو حسین بہادر تھے اور نعوذ باللہ حسن بزدل ہو گئے. اسے کون سچا؟ کیونکہ کسی ایک کو بھی اگر تم, اور دونوں میں سے ایک کو جھوٹا ماننے پڑے گا, ایک وہ جس نے طاقت ہوتے ہوئے صلح کی, ایک وہ جس نے بغیر طاقت کے جنگ کی, دونوں میں سے کون سچا؟ اگر حسن کے فعل کو باطل کہو گے تو پھر حسن کی امامت باطل ہو جائے گی, اور جب حسن کی امامت باطل ہوگی تو علی کی امامت بھی باطل ہو جائے گی, کیونکہ حسن کو امام علی نے مقرر کیا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور یہ شیعہ مذہب کی بنیادوں کو گرا دینے والا سوال, یہ سوال شیعہ مذہب کی بنیادوں کو گرا دیتا ہے کہ دونوں میں سے سچ اور حق پر کون تھے اور باطل پر کون تھے. اگر حسن حق پر تھے تو حسین باطل پر تھے, اگر حسین باطل پر تھے تو حسن حق پر تھے. شیعہ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں, دونوں پر حق تھے. دونوں پر حق کیسے؟ ایک سر و سامان ہوتے ہوئے جنگ نہیں کر رہا اور ایک بے سر و سامانی کے اندر جنگ کر رہا, اور مخالف دونوں. ادھر امیر معاویہ ہے شیعہ قائد کے مطابق, وہ بھی کافر ہے. ادھر یزید بن معاویہ ہے شیعہ قائد کے مطابق, وہ بھی کافر ہے. ایک کافر کے حق میں امام معصوم ثانی صلح کا پیغام دے کر, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر, اس کو اپنی مسجد میں بلا کر, اس کو باپ کے منبر پہ بٹھا رہا ہے, اور دوسرا بھائی اسی کے کافر بیٹے کے خلاف خروج کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے, اور ساز و سامان نہیں ہے. تو یا پہلے نے غلطی کی یا دوسرے نے غلطی کی, جس کی بھی غلطی تسلیم کرو گے شیعہ کے امام معصوم ہونے کے عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا. آئیے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں. کولینی نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر کی پہلی جلد, کافی کی پہلی جلد صفحہ 239 پر حدیث بیان کی ہے. ذرا حدیث سنیے. حدثنا عدۃ من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبد اللہ ابن حجان عن احمد ابن عمر الحلبی عن ابی بصیر قال دخلت على ابی عبد اللہ علیہ السلام فقلت له جعلت فداك انی اسألک عن مسألة ها هنا احد يسمع كلامی. کلینی کہتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے پاس بہت سے اصحاب کے ذریعے ہم تک پہنچی, ہمیں ایک لمبی سند کے ساتھ اور کئی سندوں کے ساتھ ہم تک یہ حدیث پہنچی. اور وہ کیا ہے کہ ابو بصیر نے کہا کہ میں ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے کہا فقلت له جعلت فداک, میں آپ پر قربان ہو جاؤں, میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہاں پر کوئی میری بات سن تو نہیں رہا؟ قال فرفع ابو عبداللہ علیہ السلام سترم بینہ وبین بیت آخر فقال یا ابا محمد سل. جب میں نے یہ کہا کہ ہماری کوئی بات سن تو نہیں رہا, کہتا ہے پھر ابو عبداللہ نے علیہ السلام نے میرے اور اپنے اور ان کے دوسرے گھر کے درمیان ایک چادر کھینچ دی, ایک پردہ کھینچ دیا, اس پردے کے پیچھے ہم دونوں آ گئے, اور پھر انہوں نے مجھے کہا اے ابو محمد جو تیرا جی چاہتا ہے سوال کر, پوچھ کیا پوچھتا ہے. قلت میں نے کہا جعلت فداک ثم سکت ساعة ثم قال وان عندنا لمصحف فاطمہ علیہ السلام وما یدریہم ما مصحف فاطمہ علیہ السلام. قلت وما مصحف فاطمہ؟ قال مصحف فیہ مثل قرآنکم ہذا ثلاث مرات واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. قال قلت ہذا واللہ علم. قال انہو لعلم. میں نے امام سے پوچھا جب ہمارے درمیان پردہ کھینچ دیا گیا کہ امام صاحب کوئی ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے؟ کہا ہاں ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے, اور یہ کیا جانے مصحف فاطمہ ہے, واللہ اللہ کی قسم تمہارے پاس جو قرآن موجود ہے جس کو تم پڑھتے ہو اس سے اس طرح کا 3 مرتبہ قرآن مصحف فاطمہ ہے. مثل قرآنکم ہذا ثلاث مرات, یہ تو ایک جزء ہے, اس کے 2 جزء اور ہیں, اس طرح کے 3 ہو تو پھر وہ مصحف فاطمہ بنتا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو پورا علم ہے. کہا ہاں واللہ یہ علم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مصحف فاطمہ کو جانتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصحف فاطمہ کو جانتے تھے؟ مثلا اس قرآن کے 30 پارے ہیں تو جو اس سے 3 گنا ہے اس کے 90 پارے ہو گئے. اب اتنا بڑا قرآن کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ اگر آپ کہو گے کہ نہیں جانتے, نبی نہیں جانتے تھے, تو پھر سوال ہے کہ اہل بیت کو نبی کے بغیر پتا کیسے لگا؟ قرآن تو اترا ہی نبی پر ہے, اہل بیت کو کیسے پتا لگا؟ حالانکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر قرآن اترا. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصحف فاطمہ کا علم تھا, تو پھر ہمارا سوال ہے اے عقل منشیو ہوش کے ناخن لو, اس سوال پہ غور کرو. پھر ہمارا سوال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا تو پھر آپ نے وہ قرآن اپنی امت سے چھپا کر کیوں رکھا؟ حالانکہ اللہ عز و جل اپنے رسول کو کہہ رہا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے، جو کچھ تجھے دیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے، اس کو آگے پہنچا دے، وان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اور اگر تو اس کو آگے نہیں پہنچاتا تو پھر تو رسالت کا حق ادا نہیں کرتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سوال کیا تھا اپنے اصحاب کرام سے، هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے دین پہنچا دیا، کیا میں نے شریعت پہنچا دی، کیا میں نے قرآن پہنچا دیا. تمام صحابہ نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. آپ نے اللہ عز و جل سے مخاطب ہو کر کہا یا ربی فشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جاؤ، جو ذمہ داری، جو دین مجھے دیا تھا، جو قرآن و حدیث مجھ تک پہنچایا تھا، جو آپ نے مجھ پہ اتارا تھا، میں آپ کی مخلوق تک وہ بات پہنچا چکا ہوں. اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، شیعہ کی بنیادی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مصحف فاطمہ ہمارے موجودہ قرآن سے 3 مرتبہ وہ ہو تو وہ مصحف فاطمہ کے برابر ہوتا ہے. یہ والا قرآن اگر 3 مرتبہ ہو، یہ قرآن رسول اللہ کو پتا تھا تو پھر آپ نے اپنی امت سے چھپا کر کیوں رکھا؟ آپ نے اپنی امت کو بیان کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنی امت کے سامنے واضح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنی امت تک یہ بات پہنچائی کیوں نہیں؟ اس کو آپ نے خفیہ کیوں رکھا؟ اور اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا، تو پھر جو بات اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی تو وہ اہل بیت تک کیسے پہنچی؟ 10واں سوال، کلینی نے اپنی کتاب کے پہلے جز میں اسماء الرجال اپنی حدیث کے روات کے نام بیان کیے ہیں جنہوں نے شیعوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی اور اہل بیت کے اقوال نقل کیے. آؤ ذرا ان ناموں کو سنو. انڈیا پاکستان کے اندر محرم میں مجالس ذکر حسین کے اندر صحابہ کو گالیاں دینے والوں، اور اے بے غیرت سنیوں جو ان مجلسوں کو جا کر آباد کرتے ہو، ان کی رونقوں کو بڑھاتے ہو، صحابہ پہ اس تبرے کو سنتے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی غیرت ہے تم واحد ایسی جگہ پر نہیں بیٹھتا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کو گالیاں دی جائے، اور جو وہاں پر بیٹھ کے خاموش ہوتا ہے فہو منہم، پھر وہ انہی میں سے ہوتا ہے، وہ انہی کے ساتھ کا ہوتا ہے، وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، وہ انہی کا ہم پیالہ ہم نوالہ ہے. بھلے باہر آ کر وہ 100 مرتبہ کہے میں سننی ہوں، وہ اللہ کی قسم سننی نہیں ہے بلکہ وہ دیوس ہے، وہ بغیرت ہے جو ان ظالموں کی مجلسوں کو آباد کرتا ہے، ان ظالموں کی مجلسوں میں جاتا ہے، ان کے جلوسوں کی رونق بنتا ہے، ان کی سبیل حسین کے ان کے سبیل حسین کی سبیلوں سے جام پیتا ہے، جس کو پینے سے کہتے ہیں پانی پینے والے. یاد کر پیاسے حسین کو، یہ حسین کے نام پہ پانی پینے والے، یہ حسین کے نام کی سبیل ہے جو خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے، جو سور سے بڑھ کر حرام ہے، جو شراب سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ یہ غیر اللہ کی سبیل ہے. اگر تم واقعی سننی ہو تو پھر ان مجلسوں کو آباد کرنا، تمہارے دین، تمہارے اسلام، تمہارے عقیدے، تمہارے قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں. یہ اہل کفر کی مجلسیں ہیں، یہ ظالموں کی مجلسیں ہیں. ان مجلسوں کے اندر جا کر ان کی باتوں کو سننا اور اس کفر و شرک پر خاموش رہنا، یہ اپنے ایمان کے جنازے نکالنے کے برابر ہے. اس کے پلے میں ایمان باقی نہیں رہتا جو کفر کی مجلسوں میں جاتا ہے، کفر کی مجلسوں کو سنتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کو دی جانے والی سیدھی گالیوں کو سن کر پھر بغیرتی کے گھوٹ پی کر وہیں بیٹھا رہتا ہے. فہو منہم، اگر اس مجلس پہ عذاب الہی نازل ہوگا تو یہ بھی انہی ظالموں کے ساتھ مارا جائے گا اور انہی ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن آئیے ہمارے سوال کی طرف، بات آگے نہ نکل جائے، کہ ان مجلس حسین کے اندر حضرت عمر کو گالی دی جاتی ہے، ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے حقیقت کی تصویر کا دوسرا رخ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ کی حدیث کی کتاب کے حدیث کے جو روات ہیں، آئیے ذرا ان کے آپ کو نام سناتے ہیں. یہ کلینی نے اپنی کتاب کے پہلے جز میں اسماء الرجال کے نام اسماء الرجال بیان کیے ہیں، اپنی حدیث کے روات بیان کی ہیں. سنیے وہ کون ہیں. مثول ابن عمر، احمد ابن عمر الحلبی، عمر ابن ابان، عمر ابن عبد العزیز، ابراہیم ابن عمر، عمر ابن حنزلہ، موسا ابن عمر، العباس ابن عمر. شیعہ کی حدیثوں کے روات کا نام کلینی کی کتاب سے پڑھ کر ہم نے آپ کو سنایا. اب ان تمام راویوں میں جو نام مشترک تھا وہ عمر کا نام تھا، بھلے وہ راوی کا نام عمر ہے یا راوی کے باپ کا نام عمر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی احادیث نقل کرنے والے ان راویوں نے اپنا نام عمر کیوں رکھا؟ شیعہ مذہب کی احادیث نقل کرنے والے ان راویوں نے اپنا نام عمر کیوں رکھا جبکہ شیعہ عقائد کے مطابق عمر اہل بیت کے بہت بڑے دشمن تھے؟ جو اہل بیت کتنے بڑے دشمن تھے، شیعہ عقائد کی کتابوں کے مطابق، شیعہ کتابوں میں موجود شیعوں کے پرانے اور نئے تمام علماء کے عقائد کے مطابق جو حضرت عمر کی تکفیر کرتے ہیں، تمہارے اپنے مذہب کے راویوں کے نام عمر ہیں یا ان کے باپ کا نام عمر ہے؟ اور یہ عمر تمہارے گھر میں آج سے نہیں ہے بلکہ حضرت علی کے اولاد سے چل رہا ہے، علی کی اولاد میں عمر ہے، حسن کی اولاد میں عمر ہے، اور یہ عمر اس وقت سے چلتا آ رہا ہے۔ تم اس کو گالی دیتے ہو، اس سے پہلے اپنے امام کو گالی کیوں نہیں دیتے جس نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ اس امام کی تعلیمات کے دشمن تم ہو، اس امام کے مخالف تم ہو، اس امام کے دشمن تم ہو جو عمر سے پیار کرنے والا تھا، جو عثمان سے پیار کرنے والا تھا، جو ابو بکر سے پیار کرنے والا تھا۔ تمہارا گالی دینا حقیقت میں علی کو گالی حضرت عمر کو گالی دینا، عمر کو گالی دینا نہیں ہے بلکہ علی کو گالی دینا ہے، عمر کو گالی دینا، حسن کو گالی دینا ہے، کیونکہ حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والا عمر، حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والا عمر بن علی، اگر تم عمر کو گالی دیتے ہو تم نے حسین کو گالی دی ہے، اگر تم عمر کو گالی دیتے ہو تم نے حسن کو گالی دی ہے، اگر تم عمر کو گالی دیتے ہو تم نے علی کو گالی دی ہے۔ یہ ہمارے وہ سوالات ہیں جو ہم ان شیعوں کے لیے ہم نے پیش کیے جو حق کے متلاشی ہیں، جو سچ جاننا چاہتے ہیں، جو حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ آئندہ درس میں کل اس گفتگو کو مزید آگے چلائیں گے۔ اللہ ہمیں حق سچ کہنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے اور لوگوں کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو اس باطل کے قریب گندی تصویر ان کے سامنے واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بزدلی سے بچائے، اللہ ہمیں دین کے مسئلے کے اندر خاص طور پہ بزدلی سے بچائے کہ ہم دینی معاملات کو کھل کر وعدے نہ کریں، ہم ظالموں کے ظلم سے پردے نہ اٹھائیں صرف اس ڈر کے اندر ہمارے تعلقات فلاں سے خراب ہو جائیں گے، ہماری رشتے داری فلاں سے خراب ہو جائے گی، ہمارا کاروبار فلاں جگہ پہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا لٹتی ہے لٹ جائے، پوری دنیا برباد ہوتی ہے برباد ہو جائے، پوری دنیا کی محبت ایک طرف ہو، ہم پوری دنیا کو عمر کے قدموں پہ پڑنے والی مٹی پہ قربان کرتے ہیں، ہمیں پوری دنیا کا خسارہ منظور ہے، لیکن عمر کو اگر گالی دی جائے گی، ابو بکر کو گالی دی جائے گی، عثمان کو گالی دی جائے گی، پیارے حبیب کی زوجات محترمات کو گالی دی جائے گی، اللہ کی قسم عائشہ کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، حفصہ کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ابو بکر عمر عثمان اور عثمان کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اس سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ لگا کر میرے اللہ کو گالی دینے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری جسم میں اگر خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا، اللہ کو گالی دینے والے، اس کے رسول کو گالی دینے والے، اس کی کتاب کو گالی دینے والے، اس کے رسول کے پیارے ساتھیوں کو گالی دینے والوں کے چہرے پر پڑی ہوئی امن و امان کی چادر کو تار تار کرتے رہیں گے، اتحاد بین المسلمین کے گندے نعرے کو تار تار کرتے رہیں گے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے تو قائل ہیں، لیکن ہم اتحاد مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ کے قائل نہیں ہے، ہم ان کو اسلام، ان کے اسلام کو ہم اسلام تصور نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، جن کے یہ عقیدے ہوں کہ یہ قرآن تو ایک حصہ ہے، جو اصل قرآن مصحف فاطمی ہے وہ اس طرح کے تین مل جائیں تو وہ بنتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ پر یہ جھوٹ ہے، رسول اللہ پر یہ جھوٹ ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر اور فاطمہ پر بھی یہ جھوٹ ہے۔ ہم ان جھوٹوں کے پردوں کو جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ان کے چہرے پہ پڑی ہوئی گندی سیاہ چادروں کو اتار کر عوام الناس کے سامنے ان کے چہرے کو ننگا کرتے رہیں گے۔ بھلے اس توحید کی دعوت کے جرم میں، اس صحابہ کی محبت کی دعوت دینے کے جرم میں کوئی مار سکتا ہے تو مار دے، قیامت کا دن ہوگا اپنے رسول کے پاس پہنچیں گے، حشر کا میدان ہوگا، میرے آقا حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، اپنے نبی کے دائیں طرف دیکھیں گے، ہمیں ابو بکر کا چہرہ نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھیں گے عمر ابن خطاب کا چہرہ نظر آئے گا، ہم کہہ سکیں گے اے پیارے حبیب ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی گوائی ہے، ہم نے اپنی زندگی قربان کی ہے تیرے اللہ کی توحید کے لیے، تیری رسالت کے لیے، تیرے اصحاب کی محبت کے لیے، تیری بیویوں کی عزت کے لیے۔ ہم اے نبی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے پاس سارے گناہ ہیں، لیکن ہم نے ظالموں سے محبت نہیں کی، ہم نے تیرے صحابہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کی، ہم نے تیری بیویوں رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کی, ہم نے تیرے دیے ہوئے قرآن کتاب اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کی. ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں سے رشتے لینے کے لیے اگر کوئی ایسا آیا جس کا ہمیں پتہ لگا کہ یہ علی مدد کے نعرے لگاتا ہے, کوئی ایسا آیا جس کا پتہ لگا یہ ذکر حسین کی مجلسوں میں جاتا ہے, کوئی ایسا آیا جس کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہم نے امام زامن کے تعویذ کو دیکھا, کوئی ایسا آیا جس کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہم نے کڑوں کو دیکھا, کوئی ایسا آیا جس کے جسم پر محرم میں ہم نے کالے لباس کو دیکھا. اے نبی, جب ہم نے اپنے گھر میں آنے والے اس شخص کو دیکھا جو ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا, وہ امیر تھا, وہ کبیر تھا, وہ کوٹھی کار کا مالک تھا, لیکن اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دل میں تیرے صحابہ کی دشمنی تھی, تیری بیویوں کی دشمنی تھی, تیرے دیے ہوئے قرآن کی دشمنی تھی, تیری دی ہوئی اللہ کی توحید کی دشمنی تھی. اے نبی, ہم نے اپنی بیویوں کو گھر میں بوڑھا کر کے مارنا برداشت کر لیا, ان کو بوڑھا کر کے گھر میں مار لیا, لیکن کسی کافر کے ہاتھ ان کا ہاتھ نہیں دیا, کسی مشرک کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ نہیں دیا, کسی بدعتی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ نہیں دیا, توحید کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, قرآن کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, صدیق کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, فاروق عثمان کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, عائشہ اور حفصہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اے اللہ ہم تجھ سے اپنی اسی غیرت کا, اپنی اسی ایمانی غیرت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ, جب تک زندہ رکھنا, ایمان پر رکھنا, اسلام پر رکھنا, توحید پر رکھنا, اپنے پیار اور اپنی محبت پر رکھنا, اپنے قرآن سے محبت پہ رکھنا, علی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عثمان و علی کی محبت پہ رکھنا, اصحاب کرام کی محبت پہ رکھنا, اہل بیت کی محبت پہ رکھنا, اور اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا کبھی ہمارے دل کے اندر تیرے دشمنوں اور تیرے پیاروں کی محبت اکٹھی نہ ہو, ہمارے دل میں محبت آئے, تیری آئے, تیرے رسول کی آئے, اس کے صحابہ کی آئے, تیری کتاب کی آئے, اور ہمارے دل میں نفرت ہو, بغض ہو, عداوت ہو, ہمارے دل کے اندر نفرتوں کے علاؤ ابلتے رہے ان کے لیے جو تیرے دشمن ہیں, جو تیرے رسول کے دشمن ہیں. اللہ, ہمیں زندہ رکھنا, اس حال میں رکھنا, تو ہم سے راضی ہو مولا, ہم تجھ سے راضی ہو. اللہ ہمارا ایک ایک عمل اپنی رضا کے لیے خالص کرنا, اللہ ہمیں ریاکاری سے بچانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دین اسلام قیامت تک کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, آپ کی پیاری سیرت مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر روشنی کا مینارہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اس تگ و دو میں گزاری, کہ کس طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. اگر آپ کو اطلاع دی جاتی کہ ایک یہودی بچہ مر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گھر میں پہنچ جاتے, اس کے سرحانے پہ بیٹھتے اور کہتے, یا غلام قل لا الہ الا اللہ, اے بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا, بوڑھا باپ کہتا کہ جو ابو القاسم نے کہا ہے کہہ دے, وہ بچہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے, فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم کی آگ سے اور بچ گئی ہے. مکے والوں کو دعوت دیتے ہیں اور جب اہل مکہ اس دعوت کو ٹھکراتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے, لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے, صراط مستقیم وعدے کرنے کے لیے مکہ چھوڑتے ہیں, طائف کی بستی میں پہنچتے ہیں. آپ کی دعوت کے یہ تمام سفر آپ کے ماننے والوں کے لیے کھلی ہوئی دلیل ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے یہی چاہتے تھے. آپ کی سوچ اور آپ کی فکر یہی ہوا کرتی تھی کہ دنیا والے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں. قرآن حکیم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات کو کچھ یوں بیان کرتا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے, یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. تو ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے, جس نے اس اسلام کے ہم اور غم کو اپنے سینے سے لگایا ہے, جس کا جینا بچھونا اڑنا بیٹھنا زندگی کا ہر لمحہ اس اسلام کے لیے ہے, اس کے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے کہ لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع کی سچی دعوت, اس قرآن و حدیث کی دعوت کو لے اور پھر گلی گلی میں کوچے کوچے میں اپنی اس دعوت کو پہنچائے, اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرے جس کے بلند کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی تو پاؤں مبارک میں کانٹے چبھتے ہیں, کبھی آپ کے دندان شہید ہوتے ہیں, کبھی آپ کے ماتھے کو پھاڑا جاتا ہے, کبھی آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر لپیٹا اور بل دیا جاتا ہے, لیکن آپ نے سارے مظالم کو برداشت کیا, لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت سے کنارہ کش نہیں ہوئے. اور یاد رکھیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کے اندر جو بنیادی چیز ہمیں نظر آتی ہے, وہ آپ دعوت دیتے ہوئے اس انداز اور اسلوب میں دعوت دیتے ہیں کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس کو میرا غم اور فکر اور ہم ہے, یہ مجھے درد دل کے ساتھ پکار. دعوت دینے سے مراد مقصود چڑانا چھیڑنا نہیں, بلکہ اس غم اس سوچ اس فکر کی دعوت ہے کہ کسی طرح یہ انسان لا الہ الا اللہ کے قرار کرے اور اس کی نرم چمڑی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جائے. تو ہمارا بھی یہی فرض ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا یہ فرض ہے کہ ہر اس شخص کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر اور شرک کی دلدل میں گرا ہوا ہے, جو جہلیت کے امور میں پڑا ہوا ہے, جو اندھی تقلید کی وجہ سے قرآن اور حدیث سے دور ہے, ان کے سامنے دلائل رکھیے, بات سیدھی کرے, لیکن اس بات میں درد ہو, اس بات میں پیار ہو, اس بات کے اندر چارمنگ ہو, کشش ہو, پکار ہو کہ اس کو آخر مجھ سے کیا لالچ ہے, پیسہ یہ نہیں مانگتا, مال یہ نہیں مانگتا, نذرانے یہ نہیں مانگتا, پیتی فقیری کا دھندا اس کا نہیں ہے, پھر آخر یہ مجھے کیوں اتنا زور دیتا ہے اور کیوں اتنی درد کے ساتھ کتابت کرتا ہے, تاکہ اس کے دل میں یہ بات اترے, اس کی نظر ہماری جیب پر نہیں ہے بلکہ اس کی نظر ہمارے جسم پر ہے, جو جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت مطہرہ پر چلتے ہوئے ہم نے ان دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم ان شیعہ بھائیوں کے لیے دعوت پیغام لے کر آئے ہیں. انسانیت کے ناطے یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, یہ بھی انسان ہے, انسانیت کا رشتہ ہمارے درمیان موجود ہے, یہ بھی اولاد آدم ہیں, ہم بھی اولاد آدم ہیں, ان کے اور ہم یہ انسانیت کا رشتہ موجود ہے جس کے ناطے ہم اس کو دعوت دیتے ہیں. اے پیارے بھائی, اس زندگی کے اندر حق کی تلاش کر لو. اگر یہ زندگی ختم ہو گئی, اگلی زندگی شروع ہو گئی, وہ جہان ایسا جہان ہے جہاں پر کسی سپلی کا کوئی اہتمام نہیں ہے, جہاں پر فیل ہونے والا ساری زندگی کے لیے فیل ہے, اور جہاں پر پاس ہونے والا ساری عمر کے لیے پاس ہے. جو فیل ہوگا فریقم فی النار, وہ ہمیشہ کی جہنم میں, ہمیشہ کی آگ میں اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے, اور جو پاس ہوا وہ ہمیشہ کی جنت میں ہے. وہ زندگی جس زندگی کے اندر سپلی نہیں ہے, جس زندگی کے اندر ریٹیسٹ نہیں ہے, جس زندگی کے اندر کوئی چانس نہیں ہے, بس وہاں پر پہنچنے کے بعد یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. آئیے اس ہمیشہ کی جنت کی طرف دوڑے. جو جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, جو جنت کسی کی لونڈی نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا انعام ہے, وہ اللہ کا اکرام ہے, وہ اللہ کا عطا کرتا اپنے بندوں کے لیے وہ انعام و اکرام ہے جس کے لیے اللہ کے انبیاء اس کی دعا کرتے رہے, اللہ کے اولیاء اس کی دعا کرتے رہے. اس جنت میں جانے کا راستہ صرف ایک ہے, اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے جملوں کے اندر بند ہے. جس نے اللہ کی عبادت کی, اس کی عبادت میں غیر کو شریک نہ کیا, اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی, آپ میں کسی اور کو شریک نہیں کیا, بلکہ اللہ کے نبی کی بات آ جانے کے بعد پھر دنیا جہان کی باتوں کو ٹھوکر مارنا اس کے لیے آسان ہو گیا. جو اس چیز پہ آ گیا جس چیز پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کر گئے کہ میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. جس نے اس کو تھام لیا وہ قیامت کی دیواروں تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا, اور انشاءاللہ اسی کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. تو ہم شیعہ ان حضرات کے لیے جو حق کی تلاش میں ہیں, ان حضرات کے لیے جو حق جاننا چاہتے ہیں, ان کے ذاکر ان کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہیں کرتے, تو ہم انہیں کی کتابوں میں سے تلاش کر کے وہ مسائل ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے, اگر تم ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ان پر تھوڑا سا بھی غور کرو گے تو حقیقت تمہارے سامنے آشکار ہو جائے گی کہ وہ دین کون سا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے, اور جن بنیادوں پر تمہارا مذہب کھڑا ہے, تمہاری اساس پر بنیاد ہے, وہ تمہاری اپنی ہی کتابوں کے مطابق وہ کس طرح اسلام سے اور تمہارے ان عقائد اور ان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے کس طرح ٹکرا, جو ہی غور کرو گے تو حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی. آئیے آج ہم پھر شیعہ حضرات سے ایک سوال کرتے ہیں. کلینی کافی کے اندر باب باندھتا ہے, آئیے باب سنیے. ان النساء لا يرثن من العقار شيئا, ان النساء لا يرثن من العقار شيئا, کہ عورتوں کو شیعہ مذہب کے مطابق کلینی کافی کے اندر یہ بات باندھ رہا ہے کہ ہمارے شیعہ مذہب کے اندر عورتوں کو بلڈنگ میں سے, عقار میں سے, پراپرٹی میں سے کوئی وراثت نہیں ملتی, عورتوں کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ وراثت کا مطالبہ کریں, نہ ان کو وراثت ملتی ہے. اس بات کے تحت کلینی نے ایک روایت بیان کی ہے, ذرا سنیے. ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ ابو جعفر نے کہا النساء لا يرثن من الارض ولا من الاقار شيئا, یہ کلینی کی کتاب کافی جلد نمبر 7 صفحہ 127 پر, فروع کافی جلد نمبر 7 صفحہ 127 پر ہے کہ ابو جعفر نے کہا النساء لا يرثن من الارض ولا من الاقار شيئا, کہ شیعہ مذہب کے اندر عورتوں کو نہ زمین میں سے وراثت کا چیز ملتی ہے, کیا نہ زمین میں سے وراثت ملتی ہے, ولا من الاقار شيئا, اور نہ ہی بلڈنگ میں سے ان کو وراثت کا کوئی حصہ ملتا ہے, نہ وہ وراثت طلب کر سکتی ہیں. شیعہ مذہب کے مطابق عورتوں کو نہ بلڈنگ میں سے کچھ ملتا ہے نہ زمین میں سے. اور توسی نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام کے جلد نمبر 9 صفحہ 254 پر لکھا ہے, میسرہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے سألت ابا عبد الله علیہ السلام عن النساء ما لهن من قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والأقار فلا ميراث لهن فيهما. میسرہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صاحب, میں نے ابو عبداللہ سے علیہ السلام سے پوچھا عن النساء عورتوں کے بارے میں, ما لهن من الميراث, کہ ان کی میراث کے بارے میں ان کے لیے کیا ہے، ان کی میراث کے بارے میں ان کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا قال لهن قیمت الطوب والبناء والخشب، اینٹ کی قیمت، بنائی کی قیمت، بلڈنگ بنانے کی قیمت، اس میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے اس کی قیمت، اس میں سے تو عورت کو حق دیا جائے گا. فاما الارض والاقار فلا میراث لهن فیهما، لیکن زمین اور بنی ہوئی بلڈنگوں میں سے عورت کے لیے کوئی عقار نہیں ہے، کوئی میراث نہیں ہے، نہ عقار میں سے، نہ ارض میں سے، نہ زمین میں سے، نہ بلڈنگ میں سے عورت کو میراث نہیں دی جائے گی، ان کے لیے میراث نہیں ہے. وعن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. محمد ابن مسلم سے اور وہ ابی جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ ابی جعفر علیہ السلام نے کہا النساء عورتوں کے لیے لا يرثن من الارض، ان کے لیے زمین سے کوئی وراثت نہیں ہے، زمین میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ولا من العقار شيئا، بلڈگوں میں سے ان کے لیے کوئی حصہ ہے. دوسری روایت پہ غور کریں وعن عبد الملک ابن اعین عن احدهما اي ان احد الائمه قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء، انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے زمین میں سے، بلڈنگوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے. یہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابوں میں سے میں نے آپ کو ان کی احادیث، ان کی روایات سنائی ہیں. انہوں نے اپنے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے، نہ زمین میں سے، نہ بلڈنگ میں سے، نہ عقار اور ارض میں سے، کچھ نہیں ملتا. اب یہاں پہ غور کرنے والی بات، جو سوال ہم پیدا کر رہے ہیں، جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کا جب ذکر آیا تو ذکر کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی کوئی تخصیص نہیں، نہ کسی اور عورت کی کوئی خاص تخصیص کی گئی ہے کہ فلاں عورت کو ملے گا اور فلاں کو نہیں ملے گا. قانون ایک ہی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے کہ کسی عورت کو، عام ہے، مفتوع ہے، کسی عورت کو زمین اور بلڈنگ میں سے وراثت نہیں ملے گی. اب شیعہ مذہب کی ان روایات کو اپنے سامنے رکھیے. شیعہ مذہب کی ان روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کریں. سوال پہ غور کرنا، آپ نے شیعہ مذہب کی ساری فروع کافی، اصول کافی، تہذیب الاحکام کی ان روایات کو سن لیا. ان روایات کے اندر دو دو قانون اور اصول بیان کیا گیا ہے. جعفر امام جعفر صادق سے ہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم نہ عورتوں کو زمین میں سے، پراپرٹی میں سے کچھ دیتے ہیں، نہ بلڈنگوں میں سے کچھ دیتے ہیں، ان کے لیے اینٹ گارے مٹی میں سے اس قیمت کا تو حصہ دیا جائے گا، وگرنا ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. اب دوسری طرف جب ذاکر شیعہ کو سنتے ہیں، وہ باب فدق کے مسئلے، باب فدق کے مسئلے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ رضا کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ کی وراثت پہ قبضہ کیا. فاضل علوی پاکستان کا ایک شیعہ ذاکر ہے، اس کی سی ڈی میرے پاس موجود ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا کو گالی دیتے ہوئے ایک خبیث قصہ نقل کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ان کے مذہب میں ہے، نہ ان کی کتاب میں ہے، نہ کسی اور کی کتاب میں ہے. وہ کہتا ہے ایک شخص آیا، ایک شخص نے آ کر ابو ہریرہ کے پاس رونے لگ گیا. ابو ہریرہ میں تو مارا گیا، میں تو برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیاز اسٹاک کیے تھے، پیاز کا کاروبار کرنا تھا، تو وہ پیاز میں نے اسٹاک کیے ہوئے ہیں، کوئی اور خریدتا نہیں ہے. ابو ہریرہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میں تو مارا گیا، پیاز گلنے شروع ہو گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ پرافٹ ہاف آف کر لو، تمہارے پیاز میں بکوا دیتا ہوں. کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پرافٹ ہاف آف کر لو، آدھا پرافٹ ابھی وصول کر لو ایڈوانس میں. تو اس شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا کو آدھا پرافٹ ایڈوانس میں دے دیا. ابو ہریرہ باہر نکلے، کہا باہر جا کر چوک میں کھڑے ہو آواز لگائی، او لوگوں آج تمہیں پتا ہے کہ دن کون سا ہے؟ سارے لوگوں نے، مدینے والوں نے، سارے اصحابہ نے ابو ہریرہ کی طرف کان لگائے، کیونکہ وہ فاضل علوی خبیث کہتا ہے طنز کرتے ہوئے کہ 24 گھنٹے حضور کے گودوں کے ساتھ تو رہتا تھا. لوگوں نے کہا تو خاص بات کرنے لگا، کہا تمہیں پتا ہے آج کون سا ہے، کون سا دن ہے؟ ہم نے پوچھا تو کہا آج وہ دن ہے جس کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو پیاز زیادہ کھائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. کہا لوگوں نے فوراً پیاز خریدنے شروع کر دیے. اس پیاز کے کاروباری تاجر نے بھی اپنے سٹور کا، گودام کا منہ کھول دیا، کہا ایک چھلکا بھی نہیں بچا، سارے پیاز ختم ہو گئے. حضرت عائشہ کو رپورٹ ملی، حضرت عائشہ نے فوراً ابو ہریرہ کو بلایا اور ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے کب کہا تھا کہ جو آج پیاز کھائے گا وہ جنت میں جائے گا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے فوراً عائشہ کے پاس آ کر کہا کہ پھر یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے یہ کب کہا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے، انبیاء کا وارث صرف وہی ہے جو اس کے دین اور علم کا وارث ہے، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی نے کب کہا تھا؟ یہ بھی میں نے روایت بنائی تھی تیرے لیے تاکہ باغ فدق کی کھجوریں تو کھائے، تو نے کھجوریں کھا لی، میں نے پیاز میں سے فلافل لے لیا، حساب برابر ہو گیا۔ اب یہ گالیاں دیتے ہیں اس طرح شیعہ ذاکر اپنی مجالی سے ذکر حسین میں ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ ورضا، حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہ ورضا، ابو بکر کو رضی اللہ عنہ ورضا کہ انہوں نے فاطمہ کی وراثت پہ قبضہ کیا، فاطمہ کا سارا مال چھین لیا، باغ فدق پہ قبضہ کر لیا اور اپنے پاس سے یہ جگہ بنا دی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کا مال نہیں، انبیاء جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں ابو بکر پر کہ انہوں نے قبضہ کیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ایک بات پھر سائیڈ پہ رکھو، آپ کے اپنے مذہب کی بنیادی کتابیں توسی نقل کر رہا ہے، توسی نقل کر رہا ہے، فروع کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہم شیعہ مذہب کے مطابق کسی عورت کو حق نہیں وہ پلاٹ میں سے، زمین میں سے، باغ میں سے، بلڈنگ میں سے کوئی حصہ مانگ لے، کوئی وراثت کا سوال کر لے، ان کو وراثت نہیں دی جاتی۔ تمہارے مذہب کے مطابق تو فاطمہ کو وراثت مانگنے کا حق ہی نہیں ہے، پھر تم کس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کو گالیاں دیتے ہو، کس طرح تم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہو کہ انہوں نے یہ جھوٹی روایت بنائی؟ تمہاری اپنی کتابیں، تمہارے اپنے محدث، تمہارے اپنے راوی، تمہارے اپنے مشائخ نقل کر رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو بلڈنگ میں سے، پلاٹ میں سے کوئی وراثت نہیں دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ طلب کرنا، یہ سوال کرنا، یہ مانگنا، وراثت کا حق مانگنا تمہاری کتابوں کے مطابق باطل ہے، کیونکہ عورتوں کو یہ حق دیا ہی نہیں جاتا۔ آئیے ایک اور سوال نکلتا ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے وہ سب کچھ امام کو ملتا ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے وہ سب کچھ امام کو ملتا ہے، وہ امام کی ملکیت ہوتا ہے۔ شیعہ روایات ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، بچتا ہے، وہ امام کی ملکیت ہوتا ہے۔ ایک روایت سنیے، عن محمد ابن یحیٰ عن احمد ابن محمد رفعہ عن عمر ابن شمر عن جابر عن ابی جابر علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم وأقطعه دنیا قطیعا فما كان علیہ السلام فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو للأئمة من آل محمد علیہ وسلم۔ اصول کافی کلینی کی کتاب الحجہ باب ان الارض کلہا للامام جلد نمبر 1 صفحہ 476 پر یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری سند بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم واقطعہ، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر دنیا میں سے جو حصہ، جو نصیب آدم کو دینا تھا وہ دیا۔ فما کان لی آدم علیہ السلام فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو کچھ آدم کو ملا وہ چلتے چلتے آخر میں سارے پاس آیا۔ وما کان لرسول اللہ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، سارے پچھلے انبیاء کا جو کچھ مال دولت، جو کچھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وما کان لرسول اللہ، یاد کر لیجئے، پھر دہراتا جاؤں، یہ روایت آپ کو کسی سنی کتاب سے نہیں سنا رہا، سنیوں کی حدیث سے نہیں سنا رہا، رائٹر کلینی ہے، کتاب کا نام اصول کافی ہے، کتاب الحجہ ہے، باب کا نام ان الارض کلہا للامام، ساری کی ساری زمین امام کا حق ہے، جلد نمبر 1 اصول کافی کی صفحہ 476 اصول کافی کا، محدث بھی شیعہ ہے، روات بھی شیعہ ہے، کتاب بھی شیعوں کی ہے، چھاپا بھی شیعوں نے ہے۔ کیا روایت کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا دنیا میں سے اس کا حصہ اسے دے دیا، پھر جو آدم کو ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو کچھ رواں حدیث ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آیا، آپ کا جو کچھ مال تھا اس کے حقدار، فہو للائمہ، وہ آئمہ معصوم مین کون سے من آل محنے تھے, ان ساروں کو وہ ملنا چاہیے, وہ ساروں کو وہ سارا نبی کا مال ان اماموں کا حق ہے, ان بارہ اماموں کا حق آل رسول اور اہل بیت میں سے تھے. رسول کافی کے اندر قرینی نے نقل کی مکمل سند کے ساتھ. اب ہم یہاں پر سوال پیدا کرتے ہیں, امام اول کون ہے؟ امام اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیعہ قائد کے مطابق وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ باغ فدق کا طالبہ حضرت فاطمہ کو کہیں نہیں چاہیے تھا, بلکہ وہ تو مطالبہ حضرت علی, کیونکہ جو کچھ اللہ کے نبی کی میراث آتی ہے وہ آپ کی بیٹی اور آپ کی اولاد کو نہیں ملتی, بلکہ آپ کی آل میں سے صرف اماموں کو ملتی ہیں. اونلی فار امام, وہ صرف امام نہیں ہیں, امام حضرت علی ہیں. تو حضرت علی نے ابو بکر کی میراث کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے سوال کیوں نہیں کیا؟ اور پوچھ سالو کسی کتاب کے اندر آپ کو حضرت علی کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ملے گا جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکو حضرت علی نے اس بات کا مطالبہ ابو بکر سے کیا. یہاں بھی آپ کے ذاکروں کی بات سنو گے, ذاکر ہر جگہ پر ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے نظر آئیں گے کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا اور ابو بکر صدیق غصب کر گئے, عائشہ کو دے دیا, وہ ساری کھجوریں کھاتی رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس مسئلے کو شیعہ کتابوں سے جتنی ہم نے روایات پیش کی ہیں ان ساروں کو اپنے سامنے رکھیے. پہلی بات کہ شیعہ مذہب کے مطابق عورت کو میراث زمین میں سے, بلڈنگ میں سے, عقار میں سے ملتی ہی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا یہ دعویٰ ہی غلط. نمبر دو, تمہارے مذہب کی کتاب کہہ رہی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ باقی ایماندار سامان بچتا ہے آتا ہے, اس سارے کا حقدار امام زمان ہوا کرتا ہے, امام وقت ہوا کرتا ہے. آل محمد میں سے آمدہ حضرت علی کو کرنا چاہیے تھا, نہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کرنا چاہیے تھا. تو جاؤ دنیا کی کسی کتاب میں حضرت علی کا یہ مطالبہ لکھا. سنت اور شیعہ کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ورضا بہت بہادر تھے, دین اسلام کے مسئلے پر بڑے غیور تھے, دین کی کوئی بات کہتے ہوئے نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے تھے. وہ ایک لمحے نہیں بنے, بلکہ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا بہادر رہے, شیر خدا رہے, حیدر قرار رہے. بلکہ بیان کرنے والے شیعہ تو اس میں غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ایک 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 جب مرحب کے مقابلے پر حضرت علی آئے تو وہ خیبر کا اتنا بڑا 600 من وزنی دروازہ علی نے انگوٹھے کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اس دروازے کو اچھالا, اس وقت کا اچھلا ہوا, آج تک واپس نہیں آیا, علی کو کون سمجھے گا؟ ایک ذاکر کی مختصر سن رہا, کہنے لگا دنیا میں دو ہی ہستی ہیں کسی کو کوئی پہچان, جس کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا, اللہ کو خالق ہوتے ہوئے کوئی نہیں پہچان سکا اور علی کو مخلوق ہوتے ہوئے کوئی نہیں پہچان سکا. یہ اتنی طاقتوں اور بہادر اور شجاع اور شیر خدا علی, ہم کہتے ہیں آپ کی بات مان لی, حضرت علی بہادر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اہل سنت کا ایمان ہے, حضرت علی کی محبت اہل سنت اور اہل حدیث کا ایمان ہے, ہم مانتے ہیں. اور اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, اتنی بہادری اور شجاعت کی یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھنا اور شیعہ آذان آپ سنتے ہیں, اس کے اندر ایک جملہ آپ سنتے ہیں, شیعہ آذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل, کہ حضرت علی میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے وصی ہیں, اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنانا, خلیفتہ بلا فصل, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں. بلکہ اس میں ایک شیعہ ذاکر یہاں تک غلو کرتے ہوئے کہتا ہے, میرے پاس اس کی سی ڈی میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمام انبیاء ما سبق, غور کرنا اس کفر پر جو ظالم نے بکا, حضرت علی کی شان میں غلو کرتے کرتے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کس طرح حضرت علی کی امامت سے جوڑ رہا ہے, کہا کہ تمام انبیاء ما سبق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں تو ان سارے نبیوں کی نبوتیں ختم ہو جائیں. اگر انبیاء ما سبق آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں تو سارے نبیوں کی نبوتیں ختم ہو جائیں. کہا یہ علی کے نبی کی شان ہے, یہ علی کے نبی کی شان ہے. اور پھر کہتا ہے یہ تو تم نے سن لی کہ یہ علی کے نبی کی شان ہے, آؤ اب ذرا نبی کے علی کی شان سنو, نبی کے علی کی شان سنو. کہا نبی کے علی کی اتنی بڑی شان ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان نہ کرے, نبی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اللہ کہتا ہے فما بلغت رسالتا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یعنی اللہ کے نبی کی نبوت بھی اس وقت تک ناقص ہے, اس وقت تک اس کا ابلاغ پورا نہیں ہوا جب تک وہ لوگوں کو بتا کر نہ جائیں کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل وہ علی رضی اللہ عنہ ورضا ہوں گے. اس حد تک غلو کیا, اس حد تک اس بات کو اٹھایا. ہم کہتے ہیں آپ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت علی کی بہادری اور شجاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد نعوذ باللہ بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ حضرت علی کے نبی کی وفات کے بعد بھی بہادر رہے یا نبی کی وفات کے فوراً بعد وہ بزدلی کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی بہادری اور شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا خلیفہ بنے, لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی, علی موجود ہے, وصیت رسول موجود ہے, حیدر کرار موجود ہے, شجاع موجود ہے, سب موجود ہے, ساری قوتیں اور بہادر علی کے اندر ساری قوتیں موجود ہیں اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت سب سے پہلے موجود ہے. وصی اور رسول اللہ, علی تو اللہ کے نبی کے وصی ہیں, آپ نے ان کے بارے میں وصیت کی کہ تم اس کے بعد خلیفہ بنو گے, تم اس کے بعد میرے بعد تم نے یہ ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. لیکن ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں اور دنیا ابو بکر کی بیعت کرتی ہے. کیا حضرت علی کے اندر اس وقت اتنی طاقت اور شجاعت باقی نہ تھی کہ وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوتے اور صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی اس وصیت کو کھول کر پڑھتے, صحابہ کے سامنے کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرح وصیت کی تھی, میں آپ کے بعد ولی ہوں, میں آپ کے بعد امام ہوں, امامت اور وصیت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر کا دور آیا, حضرت علی نے خود ابو بکر کی بیعت کی. اللہ کے نبی کی وصیت کے خلاف حضرت علی نے کیسے ابو بکر کی بیعت کر لی؟ تمہاری اذان, تمہاری آواز کانوں میں پڑتی ہے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل, علی اللہ کے نبی کے وصی ہیں. پھر بتائیے اس وصی نے رسول کی وصیت کو پس پشت ڈال کر اس کو چھوڑ کر کیوں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور زندگی میں ابو بکر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بھی منبر پہ نہیں چڑھے, ایک مرتبہ بھی نہیں کہا لوگو اصل میں وصی میں ہوں, اصل میں امامت کا حقدار میں ہوں, یہ تو غاصب ہے جس نے میرے حق کو چھینا ہے. ابو بکر فوت ہو گئے, حضرت عمر کا دور آیا, لمبی زندگی حضرت عمر کی, لمبی دور خلافت گزر رہا ہے اور ایک مرتبہ بھی, جائیے پوری دنیا کی شیعہ کی کتابوں کو چھان ماریے, ذاکروں سے پوچھ لیجئے, ملاؤں سے پوچھ لیجئے, کالی پگڑی والوں کو پکڑ کر سوال کیجئے کہ کوئی ایک تحریر دکھا دو, کوئی ایک روایت دکھا دو کہ عمر کے دور کے اندر علی منبر پہ ایک مرتبہ ہی چڑھ کر کہہ رہے ہوں کہ لوگوں یہ عمر غاصب ہے, اصل حقدار میں ہوں, اصل اللہ کے نبی نے اشارہ میری طرف کیا تھا, وصیت میرے نام پہ کی تھی, کوئی ایک روایت دکھا دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوتا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے, علی اس کی بھی بیعت کرتے ہیں, علی خلیفہ ثالث کی بھی بیعت کرتے ہیں اور زندگی بھر حضرت عثمان کی ساری زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منبر پہ چڑھ کر اعلان نہیں کرتے کہ لوگوں اصل وصی بھی غاصب ہے. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا شجاع علی, بہادر علی, شیر خدا علی اتنے عاجز ہو گئے تھے, اتنے مجبور ہو گئے تھے, ان میں شجاعت اور بہادری اتنی سی بھی نہیں رہی تھی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ وہ صرف منبر پر کھڑے ہو کے اس حق کو صرف زبان سے ایک مرتبہ بیان تو کر دیتے, پھر دیکھتے کس طرح اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے, آپ کی آل سے محبت کرنے والے آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے اور آپ آتے, لیکن پوری زندگی ابو بکر کی خلافت کی, پوری زندگی عمر کی خلافت کی, پوری زندگی عثمان کی خلافت کی, تین دور گزر گئے, حضرت علی بہادر علی شجاع علی شیر خدا علی ایک مرتبہ بھی منبر پہ
نہیں چڑھا رضی اللہ عنہ وارضا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علی سچے ہیں. تم نے اس کی طرف وسیع کا اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا جھوٹ بولا ہے, مگر نہ وہ کبھی بھی اللہ کے نبی کے وسیع ہوتے تو ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے, عمر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے, عثمان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے. انہوں نے تینوں خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی, تینوں خلیفہ کو اپنا خلیفہ مانا, ان کی خلافت میں, ان کی امارت میں حج ادا کیے, نمازیں ادا کی, ان سے سستی کرتے رہے, ان کو اپنی بیٹیاں دیتے رہے, ان سے رشتے داریاں کرتے رہے. آئیے اگلا سوال کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا, حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین, یہ وہ چار پیارے نام ہیں جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے, چادر والے حدیث میں آتا ہے. ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان ہوا ہے, یہ اہل بیت میں سے ہیں. اب ذکر جو حدیث میں آیا وہ ان چار کا ہے, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. شیعہ سے جب بات کی جائے کہ عائشہ اہل بیت میں سے ہیں, حفصہ اہل بیت میں سے ہیں, تو فوراً جواب میں یہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ نہیں, حدیث کے اندر جو ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جب حضرت علی, فاطمہ, حسن و حسین ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں, تو پھر آگے جو 12 اماموں کو ساروں کو تطہیر کا لقب دیا گیا ہے, ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا گیا ہے, دلیل جب بھی ان 12 اماموں کی تطہیر کی پوچھو گے یہی حدیث پڑھ کر سنائیں گے. اس میں تو صرف چار کا نام ہے, باقی آپ کے نام کیسے گزیڑ لیے؟ اس میں تو صرف چار کا نام ہے, اس میں صرف چار کا نام ہے, باقی کا نام نہیں. جس دلیل کی بنیاد پر تمہارے باقی سارے اہل بیت بنتے ہیں, اسی دلیل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گھر والی اہل بیت بنتی. شیعہ ہمارے مذہب کے مؤسس امام جعفر ہیں, اور شیعہ جعفر کا قول نقل کرتے ہیں, سنیے گا. جعفری مذہب کا مؤسس کہا جاتا ہے, ان کا قول سنیے. اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ کی دوسری جلد صفحہ 373 پہ نقل کرتا ہے, ابو بکر مرتین, ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے مجھے دو دفعہ جنا ہے. امام جعفر صادق, ابو بکر رضی کر رہے ہیں, نقل کرنے والا سنی عالم نہیں, نہیں سنی رائٹر نہیں. اربلی شیعہ عالم ہے, کشف الغمہ شیعوں کی کتاب ہے, دوسری جلد ہے, صفحہ 373 ہے. امام جعفر صادق کا قول موجود ہے, فرماتے ہیں, اولادنی ابو بکر مرتین, مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے دو مرتبہ جنا. کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نسب دو طرق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا تک پہنچتا ہے. پہلے والدہ کی طرف سے, حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی والدہ کا نام سنیے, فاطمہ بنت قاسم ابن ابی بکر. امام جعفر صادق کی والدہ کا نام سنیے, حوالہ سنی کتاب سے نہیں, شیعہ کی کتاب سے. امام جعفر صادق کی والدہ کا نام فاطمہ بنت قاسم ابن ابی بکر, ابو بکر کا بیٹا قاسم اور قاسم کی بیٹی فاطمہ اور فاطمہ کا بیٹا امام جعفر صادق. دوسرا, امام جعفر صادق کی نانی کی طرف سے رحمان ابن ابی بکر, ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی اسماء, یہ نانی کی طرف سے امام جعفر صادق کا لقب ہے. اب امام جعفر صادق فخر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا سے اپنا نسب ملنے پر. اولدنی ابو بکر مرتین, مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے. ایک طرف امام جعفر صادق رحمہ اللہ ابو بکر پر فخر کرتے ہیں, ابو بکر کی تعریف کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شیعہ اپنے امام جعفر کی طرف جھوٹی روایات کی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر کی توہین میں, کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کے خلاف شیعہ امام جعفر سے جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی توہین کی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ابو بکر کی تعریف بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا کیا نسب میں دو مرتبہ آیا, اولدنی ابو بکر مرتین, اور تمہاری ہی کتابوں میں امام جعفر صادق سے جھوٹی روایات ہیں ابو بکر کی توہین میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ رحمہ اللہ ایک طرف تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رضا پر فخر کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ کام کوئی جاہل تو کر سکتا ہے, کوئی پاگل تو کر سکتا ہے, کوئی مینٹل کیس تو یہ کام کر سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی کی تعریف کرے پھر اسی آدمی کو گالی دینا شروع کر دے. جو بھی ایسا کرے گا, جو بھی ایسا کرے گا اس کو پاگل کہا جائے گا, اس کو مینٹل کہا جائے گا, اس کا دماغ چالو سمجھا جائے گا کہ ابھی یہ اس کی تعریف کر رہا تھا اور ابھی اس کو گالیاں دینے شروع ہو گیا. لیکن امام وقت شیعہ کہتے ہیں اپنے دور کے اندر امام جعفر صادق سے فقیہ اور کوئی بڑا نہیں تھا, امام وقت تھا سب سے بڑا فقیہ تھا. ایک طرف ابو بکر کی تعریفیں کرے اور دوسری طرف وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے, یہ ایک امام سے یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ کسی پاگل سے تو ممکن ہے لیکن امام وقت سے ممکن نہیں ہے. فیصلہ آپ کے اوپر ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ورضا حضرت جعفر صادق سچے, امام جعفر صادق ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں, جب بھی ان کا نام آتا ہے ہم زبان سے کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ ان پہ رحمت کرے. وہ ان کی تمام جھوٹی روایات سے پاک ہیں, بری ہیں, بری الذمہ ہیں. یہ بات کہ ملاؤں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ورضا حضرت علی کا بہت بڑا دشمن تھا. شیعہ ذاکر اپنی مجالس ذکر حسین میں حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں, حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں. واللہ بتا رہا ہوں, ہمارے پاس میرے پاس کیسٹ ہے فاضل علوی کی سی ڈی, ویڈیو سی ڈی میرے پاس موجود ہے. اللہ اس پر اپنی ساری لعنتیں برسائے, اللہ اس پر عذاب علیم نازل کرے. اس خبیث نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ورضا اور حضرت عثمان کو گالی دیتے ہوئے ایک جھوٹا قصہ بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک مدینے کے اندر ایک یہودی تھا, اس نے ایک کتا رکھا ہوا تھا. وہ سارا دن اس کتے کو باندھ دیتا تھا اور رات کو اس کتے کو چھوڑ دیتا تھا. کہا سارے دن کا بندھا ہوا کتا جب رات کو چھوڑا جائے وہ کسی مسافر کو گزرنے نہیں دیتا. کہا کہ وہ کتا چھوڑ دیتا. لوگ ایک دن صبح سویرے نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے, ایک کو پیچھے سے آ کر کتے نے پکڑ لیا اور کاٹ لیا. اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی, اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹ لیا. اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو, کوئی بات نہیں. اگلا دن پھر آیا, پھر آدمی جا رہے باتیں کرتے ہوئے, آپ اس میں کلام کرتے ہوئے جا رہے, کتا پھر پیچھے سے چپکے سے آیا اور اس نے آ کر اس دوسرے آدمی کو کاٹ لیا. بکواس کرتا ہے وہ خبیث, اللہ کی لعنتیں برسے, فرشتوں کی لعنتیں برسیں اور تمام انسانوں کی لعنتیں برسیں فاضل علوی خبیث ملعون پر. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کس کو کاٹا. وہ ایک لمبے قد کا بلڈ پریشر کا مریض, بس بات بات پہ غصہ آنے والا, اس کو کاٹا تھا. میں جانتا ہوں اس کو لیکن میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس کا نام لوں تو مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کو کاٹا, وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی دو تین دن سے ہمیں لگاتار کتا کاٹ رہا ہے, ساری نمازوں میں حاضری لگاؤ, ہم سارے حاضر ہوں گے لیکن صبح کی نماز پہ ہمارا تھوتا ہوا جواب ہے, ہم نہیں آ سکتے. اس ملعون نے اس کا کفر اس لیے بیان کر رہا ہوں, اس کی زبان غلیظ زبان میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا بھائی یہ کہے کہ ہمارے مولوی ہمارے ذاکر ایسے الفاظ بیان نہیں کرتے. واقعی اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر وہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے لیکن جب اپنی مجالس ذکر حسین میں بیٹھتے ہیں پھر صحابہ کو گالیاں دینا ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہوا کرتا ہے. اور نیچے سے اگر آپ اس فاضل علوی کی اس مجلس ذکر حسین کو سنو, ہزاروں کا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہے اور جو ہی حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے مجمع خود سے پاگل ہو جاتا ہے اور نعرہ حیدری کی آوازیں کئی منٹ تک گونجتی رہتی ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جب اس بڑے سے قد کے بلڈ پریشر کے مریض آدمی نے بات بات پہ غصہ آنے والے آدمی حضرت عمر کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے جا کر کہا تو اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اس طرح روزانہ میرا ایک صحابی پینچر ہونے لگ گیا. جو ہی اس نے لفظ پینچر بولا ساری شیعہ مجلس چیخ اٹھی نعرہ حیدری پر اور خوشی کے نعرے مارتے ہوئے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کفر کے اوپر خوش ہونے والا کافر ہے. تبوک کی اس جنگ کے مسئلے کو اپنے سامنے رکھو, کچھ لوگوں نے آتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دی تھی اور گالی دینے والا ایک تھا, باقی سارے خاموش تھے سوائے اس انصاری نوجوان کے جس نے کہا تھا کذبت یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بات پہنچاتا ہوں, آسمان سے وحی اترائی. پھر صرف وہ کہنے والا کافر نہیں ہوا بلکہ قرآن نے الفاظ استعمال کیے قد کفرتم, تم سارے کے سارے کافر. اس اس کفر پہ خوش ہونے والے بھی کافر ہیں, وہ کفر کرنے والا بھی کافر ہے. انکار جو کرے گا وہ موال بچے گا. جو ہی اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ روزانہ اگر ایک صحابی پنچر ہوتا رہا تو پھر ہماری تو صبح کی نماز پہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی. جو ہی الفاظ کے اللہ کے نبی نے کہا چلو کتے کا انتظام کرتے ہیں, کہا وہ پہنچے اس یہودی کے گھر کے سامنے پہنچے, یہودی کو بلائے, اس یہودی نے کہا جی میرا ہے. کہا اس کتے کا بندوبست کرو, یہ صبح صبح نماز پہ جاتے ہوئے میرے صحابہ کو کاٹتا ہے. تو یہودی نے کہا اللہ کے نبی آج معاف کر دو, آئندہ کتا نہیں صبح کو چھوڑوں گا. آپ نے کہا نہیں کتے کو لے کر آ. کہا وہ تین انگلی سے اشارہ کرے کہنے لگا تینوں, یعنی ابو بکر عمر عثمان تینوں اللہ کے نبی کے پیچھے چھپنے لگے کہ سائیں کیا کرتے ہو, پہلے تو ایک ایک کو کاٹا ہے, اب ہم سارے موجود ہیں اور اس کتے کو بلا رہے ہو, ساروں کو نہ کاٹ لیا. آپ نے کہا نہیں کتے کو لے کر آ. کتا دوڑتا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس آ کر رک گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکا. آپ نے کہا منہ اٹھا, اس نے اوپر منہ اٹھایا. آپ نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وڈے انہوں ان کو تو نے کاٹا ہے. اس خبیث ملعون کے یہ لفظ ہیں کہ کتے نے کہا ہاں اس کو ان کو میں نے کاٹا ہے کیونکہ یہ اسی قابل ہے کہ ان کو کاٹا جائے. کہا کیوں کاٹا ہے؟ کہا جی آپ میری زبان سمجھ رہے ہو یہ نہیں سمجھ رہے, آپ میری زبان سمجھ رہے ہو یہ میری زبان نہیں سمجھ رہے, مجھے انسانوں والی زبان دو, ان کی زبان دو تاکہ ان کی زبان میں بات کروں یہ بھی سمجھ جائیں. کہا ہاں جی بتاؤ. اللہ کے نبی نے زبان دے دی, کتے کو انسان کی زبان ملی, کتا بولنا شروع ہو گیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے کتے میں نے یہ کہا تھا کہ جس کا علی مولا ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کہا پھر آپ بھی میرے مولا ہو اور علی بھی میرا مولا ہے, علی میرا مولا ہے, یہ گلی میری میں سے گزرے اور گالیاں علی کو دے, شکوے علی کے کرے, میں ان کو کاٹوں نہ توڑ کیا کروں. یہ خبیث بکواس کرتا ہے فاضل علوی, یہودیوں کا ایجنٹ, یہودیوں کے کتے کا ذکر کرتے ہوئے. ہم سوال کرتے ہیں, شیعہ کا یہ عقیدہ ہے جو شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ عمر علی کا بہت بڑا دشمن تھا اور علی کے ساتھ بڑا بغض رکھتا تھا اور علی کے ساتھ بڑی عداوت رکھتا تھا, مگر جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے مدینے سے نکلے, غور کرنا اس پوائنٹ پر, جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے مدینے سے نکلے تو مدینے کا ولی, مدینے کا والی, مدینے کا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ کو بنا کر گئے. اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں یہ تمام کے تمام شیعہ حضرت علی کے نام کو استعمال کرتے ہیں, یہ علی کے بھی ویسے ہی دشمن ہیں جیسے ابو بکر و عمر و عثمان کے دشمن ہیں. دلیل کے طور پہ پچھلے سال میں نے اسی پالٹا کی اسی روم کے اندر مصر کے حسن شہاتا کی وہ ریکارڈنگ سنائی تھی جس کے اندر اس نے عشرہ مبشرہ 10 ان صحابہ پر لعنت کی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی زبان کے ساتھ جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, علی جنتی ہے, ابو بکر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, عمر جنتی ہے, سعد جنتی ہے, سعید جنتی ہے, عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے. اللہ کے نبی ان جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں. وہ خبیث حسن شہاتا علیہ من اللہ ما یستحق, وہ ان سب کا نام لے کر کہتا ہے ان 10 پر بھی لعنت ہو اور ان سب پر لعنت ہو, اور اس 10 کے اندر علی کا نام موجود ہے, یہ علی کے بھی ویسے ہی دشمن ہے جیسے ابو بکر و عمر کے دشمن ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تمہارے ذاکر یہ کہتے ہیں کہ عمر علی کے بہت بڑے دشمن تھے, علی سے بغاوت رکھتے تھے اور علی بھی عمر سے بغاوت رکھتے تھے, تو پھر ایک طرف تمہاری یہ بات ہے, دوسری طرف کتنی الٹ بات نظر آ رہی ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے مدینے سے نکل رہے ہیں اور مدینے کا والی, مدینے کا امیر, مدینے کا والی, مدینے کا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ کو بنا کر جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر علی سے دشمنی بھی رکھتے ہو اور اپنا جانشین اور اپنا امیر اور اپنا قائم مقام اس کو بنائے جو ان کا دشمن نمبر ایک ہے؟ سوچو اگر حضرت عمر اس سفر کے اندر شہید کر دیے جاتے تو یا فوت ہو جاتے تو مسلمانوں کا خلیفہ کون بنتا؟ حضرت علی بنتے, کیونکہ عمر ابن خطاب خود اپنے ہاتھ سے ان کو اپنا والی اور اپنا جانشین اور اپنا نائب مقرر کر کے جا رہے ہیں. اگر عمر علی سے محبت نہیں کرتے تھے تو ان کو سارے صحابہ کے مجمع سے چنا کیوں تھا؟ تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں, تمہارے عقائد بھی جھوٹے ہیں, تمہارے ذاکر بھی جھوٹے ہیں. علی بھی سچے ہیں, ابو بکر بھی سچے ہیں, عمر بھی سچے ہیں, عثمان بھی سچے ہیں. ابو بکر کی تو علی سے اتنی محبت ہے کہ ابو بکر حضرت عمر کی علی سے اتنی محبت ہے جب مدینے کو چھوڑ رہے تو نگاہ انتخاب پڑی تو حضرت علی پر پڑی. علی کو عمر سے اتنی محبت ہے جب اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کرنے کا وقت آیا داماد کے طور پہ نظر پڑی تو عمر ابن خطاب پہ پڑی. اب اس سوال کا جائیے جواب تلاش کیجئے اے عقل منشیو, اے حق کی تلاش کرنے والو, اے حق چاہنے والو, اے راہ حق کے متلاشیو, اس سوال کا جواب جاؤ اپنے ذاکروں سے پوچھو کہ عمر ابن خطاب اگر علی کے دشمن تھے بیت المقدس کے سفر پر جاتے ہوئے حضرت عمر نے علی کو اپنا خلیفہ کیوں مقرر کیا, اپنا نائب کیوں مقرر کیا؟ اور پھر بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, مان لیتے ہیں آپ کی بات کی ان دونوں میں دشمنی تھی, مان لیتے ہیں جیسے تم کہتے ہو کہ نہیں انہوں نے حق غصب کیا تھا, علی اب عمر نکل چکے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے نکل چکے ہیں, مدینہ چھوڑ چکے ہیں, علی والی ہیں, مدینے کے امیر ہیں اور خلیفۃ المسلمین مدینے میں موجود نہیں ہیں. علی کو پتا تھا کہ اصل وصی میں ہوں, وصیت میری طرف ہوئی ہے, اصل امام میں ہوں, ابو بکر بھی غاصب تھا اور عمر بھی غاصب تھا, انہوں نے تو قبضہ کیا تھا, کیا ہی مزے کی بات ہے آج موقع آ گیا اور مجھے امیر بنا لیا, کیوں نہیں حضرت علی نے حضرت عمر کا تختہ الٹ کر تخت کنٹرول کر لیا؟ جب عمر ابن خطاب واپس آئے تو حضرت علی نے ان کو خلافت واپس کیوں لوٹائی, قبضہ کیوں نہیں کر لیا, حضرت عمر کا تختہ کیوں نہیں الٹ لیا؟ کیونکہ یہ تو غاصب تھے تمہارے عقیدے کے مطابق, یہ تو ظالم تھے تمہارے عقیدے کے مطابق, انہوں نے تو علی کے حق کو چھینا تھا, اب علی کی گود میں پکا ہوا پھل خلافت کا گرا ہوا ہے, وہ امیر مدینہ ہیں, وہ والی مدینہ ہیں, وہ عمر کے جانشین ہیں, تو پھر پیچھے رہنے والے صحابہ کو قائل کیوں نہیں کیا حضرت علی نے کہ لوگوں تم نہیں جانتے رسول اللہ کا اصل وصی تو میں ہوں, انہوں نے قبضہ کیا ہے اور آج میرے پاس آ گئی تو میں واپس نہیں کرتا. دنیا کی کتنے ہی حکومتیں ہیں, صدر کہیں جاتا ہے اپنے نائب کسی کو نائب بنا کر اور وہ نائب کے دل میں کوئی اور خیال ہوتا ہے, وہ ملک سے باہر گئے ہوئے صدر کا تختہ الٹ کر خود صدر بن بیٹھتا ہے, خود قابض بن بیٹھتا ہے. علی کو خود عمر اپنے ہاتھ سے دے کر گئے تو حضرت علی نے لوگوں کو قائل کر کے اپنی اس چھینی ہوئی خلافت کو جو واپس ان کی گود میں آ گئی تھی پھر علی کو کیوں لوٹا دی؟ رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک اور سوال پہ غور کیجئے اے عقل مند شیعو, اے حق کی تلاش کرنے والو. شیعہ کے علماء کہتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے آٹھ چیزوں پہ سجدہ کرنا چاہیے, ماتھا, ناک, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں قدم, یہ آٹھ ضروری اعضاء ہیں جن پہ جو زمین پہ لگے مٹی پہ لگے. اور یہ عقیدہ شیعوں کا, شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ حر العاملی کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ 598 پر موجود ہے کہ جب شیعوں کو حکم ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو آٹھ چیزوں پہ کرو, ماتھا, ناک, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں قدم, یہ آٹھ ضروری ہیں کہ زمین پر لگے مٹی پر لگے. اور شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ حر العاملی کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ 598 پر موجود ہے. اسی طرح شیعہ علماء کہتے ہیں سجدہ اس چیز پہ کرنا واجب ہے جو چیز نہ کھائی جا سکے اور نہ پہنی جا سکے, یعنی مٹی نہ کھائی جا سکے نہ پہنی جا سکے. اسی لیے اپنے ماتھے کے نیچے شیعہ کربلا کی حسینی مٹی رکھتے ہیں جس کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ اس مٹی کے اندر حضرت حسین کا خون ملا ہے, اس مٹی کو اپنے ماتھے کے نیچے رکھتے ہیں. آٹھ اعضاء میں سے صرف ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی وہ ٹیکری رکھ کے سجدہ کرتے ہیں, آپ نے اکثر جگہ پر شیعوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی اس مٹی کو صرف ماتھے کے نیچے کیوں رکھا جائے جبکہ شیعوں کو حکم ہے, ان پر واجب ہے کہ وہ آٹھ اعضاء پر سجدہ کریں, تو صرف ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی کے لیے اس ماتھے کو مخصوص کیا گیا ہے حالانکہ اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. جب اعضاء آٹھ ہے اور آٹھ پہ سجدہ کرنا واجب ہے تو کربلا کی مٹی کو آٹھوں اعضاء کے نیچے رکھو, کیونکہ سجدہ اس چیز پہ ہونا چاہیے جو نہ اوڑی جائے نہ کھائی جائے, نہ پہنی جائے نہ کھائی جائے. کربلا کی مٹی کے لیے صرف ماتھا ہی خاص کیوں ہے کہ ماتھا اس پہ ٹیکنا ہے اور باقی اس پہ نہیں ٹیکنا؟ ایک اور سوال, توسی اپنی کتاب الغیبہ میں لکھتا ہے اور بھی بہت سی شیعہ روایات ہیں کہ جب ہمارا 12واں امام, ذرا غور سے توجہ سے اس سوال پہ غور کرنا, جن کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے, جو حق کے متلاشی ہیں, جو حق چاہتے ہیں, حق جاننا چاہتے ہیں, جو راہ حق کے راہی بننا چاہتے ہیں, توسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں لکھا ہے کہ جب ہمارا 12واں امام محمد بن حسن العسکری آخر زمانہ میں اپنی غار سے باہر نکلیں گے تو وہ, غور کرنا, تو وہ توسی کیا کہہ رہا ہے, شیعہ عالم کیا کہہ رہا ہے, شیعہ عالم کی کتاب کیا بتا رہی ہے کہ جب محمد بن حسن العسکری بارہواں امام غائب آخری زمانے میں اپنی غار سے باہر نکلے گا تو پھر وہ آل داؤد کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے. بارہواں امام آل داؤد کی شریعت کو نافذ کرے گا اس دنیا پر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہاں گئی, جو پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی خود اعلان فرماتے ہیں, اے عمر لو کان موسیٰ حیًا ما وسعہ الا طباعی. اے عمر اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج زندہ ہوں ان کو بھی نجات صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے پر ملے گی. بارہواں امام غائب آل داؤد کی شریعت کو کیوں نافذ کرے گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کیوں چھوڑ دے گا؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آئمہ معصومین, سنیے ذرا اس عقیدے پہ غور کیجئے, شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آئمہ معصومین کا حمل ان کی ماؤں کے پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے. اور امام ذرا غور سے سننا, اور امام ماں کی شرمگاہ کی بجائے, ماں کے رحم کی بجائے اس کی ران میں سے پیدا ہوتا ہے. یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے, منتہی الامال, صفحہ اس کا 325 ہے. کتاب کا نام منتہی الامال, رائٹر ہے اس کا ثقۃ المحدثین, مترجم ہے اس کا سید صفدر حسین نجفی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. رائٹر ہے کتاب کا شیخ عباس کمی, نام ہے کتاب کا احسن المقال, جلد اس کی 2 ہے, ناشر ہے امامیہ کتب خانہ لاہور پاکستان. اس کتاب کے صفحہ نمبر 325 کو سنیے. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا ہم آئمہ اوصیاء انبیاء کا حمل شکم مادر میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے, اور ہم رحم سے نہیں بلکہ اپنی ماؤں کی ران سے پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نور الہی ہیں, اس لیے اللہ نے ہمیں گندگی اور نجاست کو ہم سے دور کر رکھا ہے. حکیمہ کہتی ہے کہ میں نرجس کے پاس گئی بارہویں امام کی ماں کے پاس, میں نرجس کے پاس گئی اور یہ حالت اس کو بتائی. وہ کہنے لگی اے خاتون معظم, میں اپنے میں کوئی اثر محسوس نہیں کرتی, پس میں رات وہیں رہی, افطار کر کے نرجس کے قریب لیٹ گئی اور ہر گھڑی اس کی خبر گیری کرتی رہی, اور وہ اپنی جگہ سوئی رہی, اور ہر لحظہ میری حالت بڑھتی جاتی تھی, اور اس رات باقی راتوں کی نسبت زیادہ میں نماز اور تہجد کے لیے اٹھی اور نماز تہجد ادا کی. جب میں نماز وتر کو میں پہنچی تو نرجس بیدار ہوئی, وضو کر کے نماز تہجد بجا لائی. جب میں نے نگاہ کی تو صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا, بس قریب تھا کہ میرے دل میں اس وعدے کے مطابق شک پیدا ہو جو حضرت نے فرمایا کہ اچانک امام حسن عسکری نے وعدہ کیا تھا نا کہ ابھی آگے آئے گا کہ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے محمد بن حسن عسکری بارہواں امام پیدا ہوگا, تو کہا کہ اچانک میرے دل میں قریب تھا اس وعدے کے متعلق, بارہویں امام کی پیدائش کے وعدے کے متعلق شک پیدا ہو جاتا جو حضرت نے فرمایا تھا. اچانک امام حسن عسکری نے اپنے کمرے سے آواز دی کہ شک نہ کرو, یعنی اس کا امام کمرے میں پڑا ہوا انٹرنیٹ کے ذریعے اس حکیمہ کے دل کی پوری کیفیت جان رہا ہے. وہ عالم الغیب ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے کیے ہوئے دعوے کے متعلق حکیمہ کے دل میں شک آ رہا ہے, حالانکہ اللہ مالک عز و جل فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اچانک امام حسن عسکری نے اپنے کمرے سے آواز دی شک نہ کرو, اب اس کا وقت قریب آ گیا ہے. بس اس وقت میں نے نرجس میں کچھ اضطراب کا مشاہدہ کیا, بس میں نے اسے سینے سے لگایا, اس پر اسماء خدا پڑھے, دوبارہ آپ نے آواز دی کہ اس پہ سورت انا انزلنا کی تلاوت کرو. پھر میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے, کہنے لگی مجھ میں اس بار میں امام کا اثر ظاہر ہو چکا ہے, جو میرے مولا نے فرمایا تھا وہ پیدا ہونے والا ہے. بس میں نے سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا شروع کی تو میں نے سنا کہ بارہواں امام شکم مادر کے اندر میرے ساتھ ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ رہا ہے. دائی اوپر بیٹھی پڑھ رہی ہے، بارہواں امام اندر پڑا ہوا پڑھ رہا ہے، شکم مادہ میں میرے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور دائی کو حکیمہ کو بارہواں امام اندر سے سلام بھی کر رہا ہے، اس نے مجھے سلام کیا تو میں ڈر گئی۔ واللہ العظیم بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کسی سنی کی کتاب نہیں، کسی نے جھوٹ نہیں باندھا، کسی نے افتراء نہیں کی، شیعوں کی کتاب احسن النقال جلد دوم ترجمہ ہے، منتہی الاعمال کا تالیف ہے، شیخ عباس قمی کی ترجمہ ہے، سید صفدر حسین نجفی کا شائع کیا ہے امامیہ کتب خانہ لاہور نے۔ وہ کہتا ہے دائی نے جب اوپر بیٹھے بیٹھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا تو بارہویں امام نے پیٹ کے اندر سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا شروع کر دیا، اور دائی کو سلام بھی کیا، السلام علیکم دائی جی کیا حال ہے۔ کہا جب اس نے سلام کیا میں ڈر گئی، حضرت نے آواز دی کہ قدرت خدا پر تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ ہمارے بچوں کو حکمت سے گویا کرتا ہے اور ہمیں بڑے ہوتے ہی زمین پہ اپنی حجت قرار دیتا ہے۔ بس جب حضرت امام حسن کی گفتگو، حسن العسکری کی گفتگو ختم ہوئی تو نرجس میری آنکھوں سے غائب ہو گئی، نرجس میری آنکھوں سے غائب ہوگی، گویا میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ بس میں فریاد کرتی ہوئی دوڑ کر امام حسن عسکری کے پاس پہنچی، حضرت نے فرمایا ٹھوپی واپس جاؤ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر اس کو پاؤ گی۔ ٹھوپی کہتی جب میں واپس آئی تو پردہ ہٹ چکا تھا، اور نرجس میں میں نے ایسا نور دیکھا کہ جس نے میری نگاہوں کو خیرا کر دیا، اور حضرت صاحب العمر کو دیکھا، حضرت صاحب العمر بارہویں امام کو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ سجدے میں زانو کے بل پڑے ہیں۔ امام پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گیا، زانو بل ہو کے سجدہ کرنے لگ گیا، اور اپنی شہادت کی انگلیاں آس ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان جدی رسول اللہ ابی امیر المؤمنین وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ یہ ہم نے آپ کو منتحد اعمال سے یہ واقعہ سنایا۔ اب ذرا سوال پہ غور کیجئے، یہی قصہ اسی طرح کا عقیدہ مسعودی شیعہ نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ صفحہ نمبر 196 پر لکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں، تمام آئمہ سے افضل نہیں ہیں، دھرتی پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل پیارا پاک کوئی اور قدم کسی کا نہیں لگا انسانیت کے اندر، مخلوقات کے اندر محمد کریم امام ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں۔ جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے، مسجد میں پہنچے، امام نبیوں کو دیکھا، اور نبیوں کے ہوتے ہوئے آدم صفیح اللہ کے ہوتے ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ کے ہوتے ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ کے ہوتے ہوئے، عیسیٰ روح اللہ کے ہوتے ہوئے امامت محمد الرسول اللہ نے فرمائی، یہ وہی محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے فرمایا تھا لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کا دن ہوگا حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواؤ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک 11 امام اور 12 امام، 13 امام اور 14 امام، سارے کے سارے امام، سارے کے سارے انبیاء، آدم ومن سواؤ تحت لوائی، آدم سے لے کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کریم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جھنڈا محمد کریم کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی ہیں، وہ عظیم نبی ہیں جو فرماتے ہیں مجھے تولا گیا، ایک پلڑے کے اندر دو آدمی، ایک پلڑے میں محمد کریم، ایک پلڑے میں 10 آدمی، دوسرے میں محمد کریم، 100 آدمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ ساتھی فرشتے کو کہتا ہے کس کو توڑ رہا ہے، امام کائنات کو، امام اعظم کو، مقابلہ کرتا ہے 10 اور 100 کے ساتھ، اللہ کی قسم ایک پلڑے میں ساری کائنات کو ڈال دے اور ایک پلڑے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دے، محمد کا پلڑا ساری کائنات پہ بھاری ہوگا، 12 اماموں پر بھاری ہوگا، 12ویں امام پر بھاری ہوگا، کائنات پر بھاری ہوگا، انبیاء پوری کائنات ایک پلڑے میں رہ جائے اور محمد کریم ایک پلڑے میں رہ جائے۔ محمد کریم انبیاء میں سب سے افضل، محمد کریم وہ پیارے رسول ہیں جنہوں نے کہا کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو مقام وسیلہ کا، وہ مقام جو جنت کے اندر سب سے اعلی اور افضل مقام ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مقام اللہ عز و جل مجھے ہی عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی ہیں جو خود فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا انبیاء میں سے، جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے کسی نبی کی امت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی کیا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل نہیں تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ائمہ سے افضل نہیں تھے؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اے عقل مند شیعو، اے حق کی تلاش کرنے والو، اے حق کو جاننے اور پرکھنے کی کوشش کرنے والوں, یہ خیال دل میں پانے والوں کہ کسی طرح ہم حق کو پالیں, اپنے مذہب کی کتابوں کو ان عقائد کو سامنے رکھو. امام کا حمل ماں کے رحم میں نہیں ہوتا بلکہ ماں کے پہلو میں ہوتا ہے. امام ماں کی شرمگاہ سے نکل کر نہیں آتا, رحم سے نکل کر نہیں آتا بلکہ ران سے پیدا ہوتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ران سے کیوں پیدا نہ ہوئے؟ تمہارے آئمہ, تمہارے امام, تمہارا بارواں امام نرگس کی ران سے پیدا ہوا, محمد الرسول اللہ آمنہ کی ران سے کیوں پیدا نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ شیعہ مذہب کا غلو ہے اور یہ تناقض کا کھلا ثبوت ہے. جاؤ دنیا شیعت سے یہ سوال کر لو کہ جو شان تم نے اپنے 12 اماموں کو دی کہ امام ماں کے رحم میں نہیں, ماں کے پہلو میں ہوتے ہیں, ماں کے رحم سے نہیں نکلتے, ماں کی ران دائیں ران سے نکلتے ہیں. تو جاؤ سوال کرو, قیامت تک کے شیعوں سے سوال کر لو, قیامت کی دیواروں تک تمہیں وقت ہے, چیلنج ہے, فرصت ہے, جاؤ اس کا جواب ہمیں لا کر دے دو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی ران سے پیدا کیوں نہ ہوئے. آئیے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں. شیعہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه الا كافر, انوار النعمانیہ 53 پر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو باربہ امام ہے صاحب هذا الامر, اس دین کا جو مجدد ہے, جو اس دین کا قائم آل محمد ہے, وہ رجلن, وہ ایک آدمی ہے. اس کے نام کی صراحت جعفر صادق نہیں کرتے بلکہ صراحت کرنے والے پر کیا فتویٰ لگا رہے ہیں امام جعفر صادق, سنیے. لا يسمیه باسمه الا کافر, اس کے نام کی صراحت کرنے والا کافر ہے, وہ رجل ہے, وہ ایک آدمی ہے. یہ انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 53 پر ہے اور صفحہ 55 پر ہے, صرف 2 صفحے کے بعد. کتنا بڑا اختلاف ہے, کتنا بڑا تناقض ہے اس مذہب کے اندر. ایک 2 صفحہ پہلے کہا کہ اس کا نام کوئی نہیں بیان کرے گا, جو بیان کرے گا کافر ہوگا, اور صرف 2 صفحے کے بعد وہ جھوٹ بھول گئی جو امام جعفر صادق کے نام لگایا تھا کہ پچھلے 2 صفحوں میں ہم نے کیا لکھا. کہتے ہیں اسی انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 55 پر کہ ابو محمد حسن العسکری 11واں امام وہ روایت کرتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا قال لی ام المہدی ستحملین ذکرا واسمه محمد وهو القائم من بعدی, کہ تجھے حمل ہوگا, تو حاملہ ہوگی ایک لڑکے کا, تیرے پیٹ میں ایک لڑکا حمل ہوگا, ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے, اور وہ میرے بعد قائم آل محمد ہوگا, میرے بعد وہ قائم ہوگا, اس کا نام محمد ہوگا. 2 صفحے پہلے تم نے کہا کہ جو اس کے نام کی صراحت بیان کرے وہ کافر ہے, اور 2 صفحے کے بعد تم نے یہی کفر کا فتویٰ 11واں امام پہ لگا دیا کہ حسن عسکری نے تو خود اس کی صراحت بیان کر دی. اور سوال پیدا ہوتا ہے تمہاری کتاب کی پہلی روایت میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں قائم آل محمد رجل ہوگا, اس کے نام کی صراحت نہیں کی بلکہ فرمایا اس کے نام کی صراحت کرنے والا کافر ہے, اور 2 صفحات کے بعد اسی کتاب کے اندر 11واں امام نے 12ویں کی ماں سے کہا کہ تمہیں حمل ہوگا ایک لڑکے کا جس کا نام محمد ہوگا, اور وہ میرے بعد قائم آل محمد ہوگا. ایک طرف کہتے ہو نام کی صراحت کرنے والا کافر ہے اور دوسری طرف یہی فتویٰ اس کے باپ پر لگا دیتے ہو. آئیے ایک اور سوال غور کرتے ہیں. اب اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے, اب اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو اس کو شیعت کے اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہونا پڑے گا؟ اس کو شیعوں کے اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہونا پڑے گا؟ وہ امامیہ شیعہ بنے گا یا اسماعیلیہ شیعہ بنے گا, یا اسماعیلیوں کے پھر آگے فرقے ہیں اسماعیلی آغا خانی بنے گا, یا اسماعیلی مکارمہ بنے گا, یا اسماعیلی بہرا بنے گا, یا نصیریہ بنے گا, نصیریہ علویہ بنے گا, یا زیدیہ بنے گا؟ یہ اتنے پھیلے ہوئے شیعوں کے فرقوں کے جال میں سے اگر کوئی شیعہ ہونا چاہے تو اس کے لیے نجات کے لیے کون سا فرقہ پکڑنا ضروری ہے؟ کیونکہ سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اہل بیت سے ہیں, سب علی کی امامت کے دعوے دار ہیں, سب صحابہ کے دشمن ہیں, سب علی کو رسول اللہ کے بعد خلیفتہ بلا فصل مانتے ہیں. ان میں سے کس فرقے کے کس مذہب کو اختیار کیا جائے, امامیہ بنا جائے, اسماعیلیہ بنا جائے, یا فرقہ دروز جو فاطمیہ فرقے کی باقیات ہیں اس میں شامل ہوا جائے؟ یہ سوال اپنے ذاکروں سے پوچھئے. اللہ کے لیے ان سوالات پہ غور کیجئے. اگر حق چاہتے ہو تو ہم نے ہم نے آپ کے سامنے چراغ جلا کر رکھ دیا ان سوالوں کا، ان کی راہ پہ جو چلے گا اپنی کتابوں میں پائے جانے والے اس تناقض پہ غور کرے گا تو اللہ کی رحمت سے ضرور حق کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، ایمان پر رکھے، جب تک زندہ رہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیں، جب تک زندہ رہیں لا الہ الا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم اور دائم رہے، جس سے محبت کریں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کریں، جس سے دشمنی کریں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کریں، محبت کی وجہ بھی لا الہ الا اللہ توحید ہو اور نفرت کی وجہ، بغض کی وجہ، عداوت کی وجہ بھی یہ ہو کہ یہ یا اللہ مدد چھوڑ کر یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، علی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، جو مشرک ہے اس سے دشمنی کی جائے، جو مواحد ہے اس سے محبت کی جائے، اور جب جب زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے تو اس انسان کی شان کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کسی بستی میں اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، راستے میں ایک شخص سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، وہ جواب میں کہتا ہے فلاں بستی میں فلاں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، وہ جواب میں پوچھتا ہے کہ کیا اس سے تمہارا کوئی لین دین ہے، کیا کوئی کاروبار ہے، کیا کوئی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہے ہو، وہ کہتا ہے اگر اس کے جذبات کو زبان حال دی جائے تو وہ کہے گا نہیں، وہ یا اللہ مدد کہتا ہے، میں بھی یا اللہ مدد کہتا ہوں، وہ اللہ کا مواحد بندہ ہے، میں بھی اللہ کا مواحد بندہ ہوں، وہ بھی شرک اور اہل شرک سے بیزار ہے، میں بھی شرک اور اہل شرک سے بیزار ہوں، توحید کی بنیاد پر میری اور کی محبت قائم ہے، وہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، مالک نے بھیجا ہے اس لیے تجھے یہ سنانے اور کہنے کے لیے بھیجا ہے، جب تو اللہ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے تو پھر سن لے، مبارک ہو تجھ کو کہ اللہ اب خود تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل کو بتاتا ہے، اے جبرائیل فلاں بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، سارے فرشتوں تم پہ لازم ہے، تم اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتوں کی محبت کیا ہے، انسان زمین پہ چلتا ہوا گناہ کرتا ہے، فرشتے اللہ کے سامنے اس کے گناہوں کی معافی کی سوالات اور درخواستیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبتیں کم ملتی ہیں، جب اللہ کی محبت کے لیے پیار کیا جائے، جب اللہ کی توحید کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کی توحید کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ نفرت اور محبت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو، نفرت اور محبت کی بنیاد رسول اللہ کی محبت ہو، نفرت اور محبت کی بنیاد صحابہ کرام کی محبت ہو، جو اللہ کا پیار کرنے والا ہمارا پیار کرنے والا، جو رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہم سے پیار کرنے والا، جو قرآن سے پیار کرنے والا ہم سے پیار کرنے والا، اور جو صحابہ سے پیار کرنے والا ہم اس سے پیار کریں گے، اور جو اللہ کا بھی دشمن ہے یا علی مدد کے نعرے لگا کر، جو قرآن کا دشمن ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ اصل قرآن تین حصوں میں اس سے زیادہ ہے یہ قرآن تو ناقص ہے، جو ابو بکر عمر عثمان اور سارے صحابہ کا دشمن ہے، تو پھر یاد کر لو وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے ہم اس سے دشمنی رکھیں گے، اس سے ہمارا بغض اور عداوت رہے گا، کیونکہ قرآن حکیم نے ہمیں بتا دیا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اہل ایمان کی بنیادوں کو گرا کر مشرکوں کے ساتھ گلے مل جائیں، اہل ایمان اپنے جلسوں کی صدارت مشرکوں کے حوالے کر دیں، اہل ایمان اپنی امارتیں مشرکوں کے حوالے کر دیں، اہل ایمان اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں کے ساتھ کر دیں۔ اہل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس انسان کے اندر تین چیزیں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا ہے، یعنی اس مومن ہونے کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر پہ لوٹنا اس کو ایسے لگے جیسے زندہ کو آگ میں جلانا ہے، اللہ رہنے کے بعد ہمیں یا علی مدد کہنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے آگ میں جلنا ہو، اللہ کو عالم الغیب ماننے کے بعد ہمیں علی کو عالم الغیب کہنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے آگ میں جلنا ہو، اللہ کو مشکل کشا سمجھنے کے بعد علی کو مشکل کشا کہنا ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے آگ میں جلنا ہو۔ ہم اللہ کی توحید پہ ایمان لا چکے ہیں، دعا ہے اسی توحید پہ زندہ رکھے، اسی توحید پہ موت دے۔ جب موت اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔